ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا, یہ دیکھو دو مرتبہ دن میں ہے دل پر کیف گئے چھایا. دیکھیے مدنی مذاکرہ.
العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. 1447 ہجری کے ماہ رمضان کی آج 19ویں شب ہے, اس کی مناسبت سے رسالہ ضیاء درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 19, جس نے یہ کہا, اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد نويت سنة الاعتكاف. مدنی مذاکرے کے لیے نیتیں شامل کر لیجئے. مدنی مذاکرے میں یکسوئی کے ساتھ سنوں گا تاکہ علم دین میں اضافہ ہو, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, دوسروں کو اشارے کرنے, خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا. ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر سائیں بھائیوں سے سلام و مصافحہ کروں گا اور موقع کی مناسبت سے نیکی کی دعوت, انفرادی کوشش وغیرہ کی ترکیب کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1447 ہجری کے ماہ رمضان کریم کی آج 19ویں شب ہے, مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں, یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا, اپنے موقف پر, اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
لفظوں کو سمجھنے سے قاصر لوگ دل و دماغ تک رسائی چاہتے ہیں. امیر اہل سنت سوشل میڈیا کی اس تحریر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
یہ ایک مطلب چوٹ ہے کہ جو اب الفاظ کو تو سمجھ نہیں پاتے اور دل و دماغ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے. پہلے تو الفاظ کو سمجھے گا, یہ کہنا کیا چاہتا ہے, کہنا کیا چاہتا ہے یہ پتہ نہیں, اور ایک دم سے جلد بازی کی کہ اس کے دل میں یہ, اس کے دماغ میں یہ, بدگمانی کر دی, تہمت دھر دی, تو اس طرح کی چیزیں اس سے مطلب یعنی کہ ہو سکتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ویسے اگر اس موضوع کو ہم دیکھیں تو آپس میں جو دوریاں ہوتی ہیں خاندانوں میں, دوستوں میں, تو کیا یہ ایک بڑی وجہ نہیں ہے کہ خود سے ہی اپنے سوچ و بچار بنا لیتے ہیں, ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے؟
اصل مسلمان کی گفتگو سے, اس کے فعل سے, اس کے قول سے جہاں تک ہو سکے اچھا پہلو تلاش کرنا چاہیے. اور مسلمان کا فعل, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسلمان کا فعل حسن زن پر حمل کرنا واجب، یعنی ایک دم سے نگیٹیو کی طرف نہ چلے جائیں، بلکہ یہ کہ اس کے معنی جو ہے وہ اچھے سے اچھے نکالنے کی کوشش کی جائے، لیکن ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے، فوراً نگیٹیو معنی لے لیتے ہیں، مائنس میں چلے جاتے ہیں، جو پلس ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو یہ اس سے پھر ذرا فسادات بڑھتے ہیں، گناہوں کے بھی اسباب ہوتے ہیں، خود بدگمانی ایک گناہ ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
صابر عطاری بات کر رہا ہوں لاہور سے، عرض کر رہا ہوں کہ میرا امیر اللہ سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی انسان غیر ضروری ویڈیو دیکھنا شروع کر دے اور اس کی عادت چھوٹنے کی عادت نہ ہو تو ایسی کون سی صورت ہے جس سے وہ عادت چھوٹ جائے؟
عادت چھوڑنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، کہ وہ بری عادتیں تو لذیذ ہوتی ہیں نا، تو یہ آسانی سے چھوٹتی نہیں ہے جب تک بندہ خود سیریس ہو کر اس کو چھوڑنے کی بھرپور جد و جہد نہ کرے۔ اب اعتکاب میں آنے کی کوشش کی ہوگی تو ان کو نفس و شیطان نے ظاہر ہے کہ بہت ورغلایا ہوگا، کبھی خاندان والوں کی صورت میں، کبھی دوستوں کی صورت میں ورغلایا ہوگا کہ وہاں تو یہ ہوتا ہے، تم کو یوں ہو جائے گا اور کھانا نہیں ملے گا تو آرام نہیں ملے گا وغیرہ وغیرہ، تو شروع میں ایسا انہوں نے محسوس بھی کیا ہوگا، پھر آہستہ آہستہ دل لگ گیا اور جو چلے گئے وہ چلے بھی جاتے ہوں گے، وہ نقصان میں رہتے ہوں گے بےچارے۔ تو اس طرح یہ کہ بری عادت نکالنے کی کوشش، پہم کوشش، سعی پہم، السعی منی والاتمام من اللہ، محاورہ ہے کہ کوشش میری طرف سے ہوگی، تکمیل اللہ پاک کی طرف سے ہوگی، اللہ پاک اس کو مکمل کرے گا، تو نیت صاف منزل آسان۔ اگر وہ گناہ بھرے کلپ دیکھنے کا عادی ہے تو گناہوں کی سزاؤں پر غور کرے، بدنگاہی اس میں ہوتی ہے تو بدنگاہی کی سزاؤں پر غور کرے، ایسی روایتیں وغیرہ پڑھے، تو اس سے بھی مطلب یہ ہے کہ آدمی گناہ سے بچتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے اس میں، کہ اس کی جگہ کچھ درود شریف پڑھ لے تو نیکیوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
ایک بار ایک موقع پر آپ نے کچھ سزا کے بارے میں کہ اپنے اوپر کوئی مدنی سزا رکھے ہیں، کوئی ایسا معاملہ جس کو ہم عادت بنانا چاہتے ہیں تو نہ ہو تو کوئی ایسی سزا رکھیں۔
اب یہ کہ جیسے کہ کلپ دیکھنا کہ میں دیکھ کر میں سزا اپنے اوپر نافذ کروں گا، کہ یہ دیکھ لوں گا پھر 10 بار درود شریف پڑھ لوں گا، یہ نہیں چلے گا نا۔ جو گناہ بھرا کلپ دیکھنا جس کو گناہ ہے تو اس کو تو مطلب ہر بچنا، تو ہر ایک انسان کا ضمیر ایسا ہو کہ جو ملامت بھی کرے، نفس لوامہ جس کو بولتے ہیں، کہ اگر بد تقاضا ہے بشریت گناہ ہو جائے تو پھر اس کا نفس لوامہ وہی ملامت کرنے والا نفس، تو وہ اس کو ملامت کرتا ہے، یہ تو نے غلط کیا، یہ کیا کر دیا، اس کو توبہ پر ابھارتا ہے۔ سچی توبہ کرے گا تو بچنے والا بنے گا، توبہ ہی کرتے وقت دل میں تذب سے وہ کہ یار میرے کو شوق تو بہت ہے، مزہ کے ساتھ ہے، بچ تو نہیں سکوں گا، تو پھر یہ توبہ بھی نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
دعائے خاتم النبی،
ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کریم کا ذکر کرنے والا بندہ بن جائے، وہ اللہ کریم کا شکر گزار بندہ بن جائے، اور وہ اچھے انداز سے اللہ کریم کی عبادت کرنے والا بن جائے، مگر ہر ایک کو اس کی توفیق نہیں ملتی۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی بھی ایک ایسی دعا کے بارے میں سنیں گے کہ جس سے پڑھنے کی برکت سے انشاء اللہ الکریم ہمیں اللہ کریم کا ذکر و شکر کرنے اور حسن عبادت کی توفیق ملے گی۔ آئیے اس دعا کے حوالے سے سنتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، اے معاذ، اللہ کریم کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ کہنا ہرگز نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اے اللہ اپنے ذکر و شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کریم کے ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق ملے تو ہر نماز کے بعد یہ دعا ایک بار ضرور پڑھ لیا کریں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور غور کیجئے کہ اس دعا میں اللہ کریم سے تین اہم چیزوں کی توفیق مانگی گئی ہے، نمبر ایک اللہ کریم کا ذکر کرنے کی، نمبر دو اللہ کریم کا شکر کرنے کی، اور نمبر تین حسن عبادت یعنی اچھے انداز سے عبادت کرنے کی۔
سبحان اللہ ماشاءاللہ۔
اعجاز قادری ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے کھانے کے دوران آستین فولڈ کرنے کا کیا حکم ہے، اس حوالے سے ارشاد فرما دیں۔
آستین فولڈ کرنے کا حکم تو پتا نہیں ہے، میری اپنی عادت ہے یہ مجھے پتا ہے، شاید اسی پر سوال آیا ہے۔ اب اگر آستین فولڈ نہیں کرتے تو مسالے والی ہو جاتی ہے، کبھی اس میں ڈوبنگ پانی میں ڈوب گئی تو یوں تھوڑا فولڈ ہو جاتی ہے تو آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ آلود نہیں ہوتی۔ یہ میرے لیے مطلب اس کی کوئی مطلب یہ حکمت ہے میری، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
فیس بک پیج پر محمد الیاس سوال کر رہے ہیں، سرگودا سے ان کا تعلق ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد صلاۃ الاوابین کے نوافل جو ادا کرنے ہوتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے، کیا تمام جیسے مغرب کے فرض ادا کر لیے تو چھ رکعتیں ایک ساتھ ادا کر لیں، یا پھر چھ رکعتیں ادا کرنے سنتیں نفل ادا کرنے کے بعد چھ رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں؟
مغرب کے فرض کے بعد جو چھ رکعت پڑھ لیں، ایک سلام سے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو فرضوں کے فوراً بعد پڑھ لیں تو چھ میں دو سنتیں ہو جائیں گی، دو نفل ہو جائیں گے، چار نفل ہو جائیں گے۔ طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ پہلی تیسری اور پانچویں رکعت میں ثنا اور اعوذ و بسم اللہ یہ بھی پڑھیں گے پوری، اور تینوں بار التحیات پڑھ کر درود شریف بھی پڑھیں گے، آخری میں دعا بھی پڑھ لیں۔ اس طرح یہ چھ رکعت میں سنتیں بھی آ گئیں، نفلیں بھی آ گئیں۔ اصل سنت جو ہوتی ہے نا، اس میں یہ کہنا ضروری نہیں ہوتا یا نیت کی یہ سنت پڑھ رہا ہوں، مطلقاً نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی میں نماز پڑھ رہا ہوں، دو رکعت نماز پڑھ لوں، تو یہ بھی جو سنت کا وقت ہے نا فرضوں کے بعد جو سنتیں پڑھ رہے ہیں یہ سنتیں ہی کاؤنٹ ہوں گی۔ اسی طرح نفل میں بھی یہ کہنا شرط نہیں ہے کہ مطلب میں نفل پڑھ رہا ہوں، یہ نفل ہے، تو یوں مطلب یہ کہ اوابین ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ تین فرض پڑھے پھر دو سنتیں پھر دو نفل اب چھ رکعتیں پڑھیں گے، یہ نہیں ہے، ڈائریکٹ چھ رکعتیں ہیں۔ اچھا اب ایک سلام سے پڑھنا نہ چاہیں تو دو دو کر کے پڑھیں، افضل بھی یہی ہے کہ دو دو کر کے پڑھیں، پہلی کی دو سنت ہو گئی بعد میں چار نفل ہو گئے، تو یہ اوابین، اواب کہتے ہیں توبہ کرنے والا، اوابین من یہ جمع اس کی تو توبہ کرنے والے، تو توبہ کرنے والوں کی یہ نماز ہے۔ تو اگر یہ اس دوران کوئی گناہ کی بات نہ کی تو انہیں فرض نفلوں اور اس دوران کوئی گناہ کی بات نہیں کی تو یہ بارہ سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اس میں اوابین میں، تو اس کی تو ممکن ہو تو سب عادت بنا لیں، نہیں پڑھتے تھے تو اب یہ فائنل کر لیں کہ پڑھیں گے، اور اگر پڑھتے تھے تو اس کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے، اتنا وقت زیادہ وقت تو نہیں لگتا اس میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت، روزانہ کتنے مقدار میں درود شریف پڑھنا چاہیے تاکہ استقامت اور برکت نصیب ہو؟ جزاک اللہ خیرا۔
اپنی اپنی کیفیت پر ہے، کسی کو تو دل ہی نہیں کرتا پڑھنے کا، کسی کو مطلب بس تھوڑے پڑھے گا تو اکتاہٹ ہوگی، بعض جگہ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ اپنی کیفیت پر ہی یہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو پڑھنے کی عادت نہیں ہے بالفرض درود شریف کی تو پہلے 50 درود شریف سے شروع کر لیں چاہیں تو، یہ بھی مشکل ہے۔ تو تین درود شریف پڑھ لیں. تین درود شریف کی بھی فضیلت ہے. جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. یہ تین کی فضیلت آ گئی. اور بڑھنا چاہیں تو یہ بھی فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود, جس نے مجھ پر صبح و شام دس دس بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. اچھا, ایک فضیلت پچاس کی بھی ہے. پچاس کی وہ یوں فضیلت ہے کہ جو دن جو مجھ پر پچاس مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں, یعنی ہاتھ ملاؤں گا. تو یوں مطلب یعنی کہ آپ تین بار, تین تو دیر نہیں لگتی, ویسے تین تو ہو ہی جاتے ہوں گے لوگ پڑھتے, لیکن محبت اور شوق کی وجہ سے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے پڑھے گا, یہ تو مطلب. اور ہر مسلمان کو محبت تو ہے ہی, ہر خطبے میں بھی سنتے ہیں نا, اللہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ, کہ خبردار جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں اس کا ایمان نہیں. تو اس کو مطلب یعنی کہ تین یا دس تو بہتر یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کم از کم پچاس اپنے لیے باندھ لیں آپ کہ میں روز پچاس پڑھوں گا. تو پچاس میں کیا آپ کو اتنا دشواری نہیں ہوگی. پھر اور بڑھائیں, سو پر آ جائیں, پھر اللہ توفیق دے اور بڑھائیں تو تین سو تیرہ پر آ جائیں. یہ بھی بزرگوں کا قول ہے اس میں بھی کہ جس نے تین سو تیرہ بار درود شریف پڑھے تو وہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شمار کیا جائے گا.
میرا نام محمد سفیان اتاری ہے, میں راولپنڈی سے تشریف لے کے آیا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ کیا ہمیں اپنی نیکیوں کو یاد کرنا چاہیے؟ اگر ہم اپنی نیکیوں کو یاد کریں گے تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیجئے, جزاک اللہ خیر.
ویاکم, نیکیوں کو یاد کرنا جو ہے نا, یہ بعض اوقات آدمی کو خوش فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ میں نے تو یہ بھی نیکی کی ہے, میں تو نماز پڑھتا ہوں. یعنی کسی کو بولو نا نماز پڑھنی چاہیے, میں پڑھتا ہوں نماز, پانچوں ٹائم پڑھتا ہوں, تو رہا نہیں جاتا اس سے. وہ میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا, کسی کا مال نہیں کھایا, پھر پتہ نہیں کیوں پریشانیاں میرا پیچھا نہیں چھوڑ دی. اس طرح کی عوام میں گفتگو کی جاتی ہے, آپ نے بھی سنی ہو, میں نے تو خیر کئی بار سنی ہے. تو اپنی ہوشیاری کریں گے, پریشانی کا رونا روئیں گے, پھر اپنی ہوشیاری کریں گے, میں نے تو یہ بھی کیا, میں تو یہ بھی کرتا ہوں, میں تو وہ بھی کرتا ہوں. تو کیا اس لیے کرتے ہو کہ پریشانیاں دور ہو جائیں؟ تو پریشانیاں تو کربلا والوں سے بڑھ کر پریشانی آزمائشیں کس کو آئیں؟ تو جو آپ سارا بولتے ہیں نا یہ کیا وہ کیا, تو ان کی عبادتوں کے سامنے میرا آپ کا یہ کرنا کیا ہے؟ ہمیں تو کرنا کون سا آتا ہے عمل, کچھ معلوم بھی نہیں ہے نماز کیسے پڑھی جائے. پڑھتے ضرور ہیں پڑھنے والے, پڑھنی کیسے چاہیے تو کسی کسی کو معلوم ہوتا ہے, ہزار غلطیاں ہوتی ہیں پڑھنے میں, پھر میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا. تو آزمائش آنا یہ اس لیے نہیں کہ مطلب وہ نیکیاں کرتا ہوں تو آزمائش کیوں آئی, تو پھر تو انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی آزمائش آئی. خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے ارشاد ملتا ہے کہ میں سب سے زیادہ آزمایا گیا ہوں. تو اب یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں کرتے تھے, وہ کون سی عبادت تھی جو نہیں کرتے تھے. تو اس لیے پریشانیاں آنا تو پھر یہ سوچنا کہ میں نے یہ نیکیاں کی پھر کیوں ہو رہی ہے. تو نیکوں پر بھی آزمائش تو آتی ہے, انڈرسٹوڈ ہے, ان کے درجے بلند ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ نیکیوں کو یاد کرنے میں یہ بھی صورت ہے. پہلے وہ کہا جاتا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال, شاید اس وجہ سے کہتے ہوں گے کہ دریا میں ڈال, نیکی کر بھول جا. تو نیکیاں بھول جانی چاہیے اور گناہ یاد رکھنا چاہیے, بھلے توبہ کر لی تب بھی یاد رکھے کہ مجھ سے ہوا تھا گناہ, ہوا تھا. تو اس سے کیا ہوگا کہ مزید ڈر لگے گا کہ ابھی تک وہ گناہ کی یاد میرے دل میں ہے کہ میں نے یہ غلط کیا تھا کام, تو آئندہ مجھے کرنا نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے اس کو یہ فائدہ ہو, اور اللہ سے ڈرتا رہے کہ اب یوں یوں کر لیا آپ بھول گئے کہ یار یہ ہے کیا, واٹ از دس, یہ مجھے تو یوں مطلب بہت دیر میں سمجھ آئی ہے کہ پہلے یوں کرتے تھے, اب یہ شارٹ کر دیا اس کو, یوں کر دیا, اب پھر اس سے بھی شارٹ کیا, یوں بھی کرتے, ایک ہاتھ سے خالی یوں ہوا میں گھما لیتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, یہ تھوڑی توبہ ہے. حدیث پاک میں ان ندم و توبتن, شرمندگی توبہ ہے. اب گناہ پر شرمندگی تو ہے نہیں, توبہ 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 توبہ, یہ توبہ تھوڑی ہے. بہرحال یوں کرنا, یوں کرنا میں کوئی ناجائز گناہ وغیرہ نہیں کہتا, لیکن اتنا ضروری ہے کہ یہ توبہ نہیں ہے, توبہ میں ندامت ضروری ہے, ندامت ہے, شرمندگی, اور پھر کان پکڑے گے میں توبہ کرتا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے, تو وہ الگ صورت ہے. اس میں کوئی ظاہر ہے کہ ایک ندامت اس کو ہے, خالی رسمی طور پر کان بھی تھوڑی پکڑتا, یوں یوں کرتا ہے کوئی, کوئی یوں یوں کرتا ہے, کوئی یوں کرتا ہے, کوئی خالی ہوا میں ہتھیلیاں گھماتا ہے, تو یہ اپنا اپنا طریقہ. وہ یہ دیکھا دیکھی جدید پشتی چل رہا ہے, کہیں کتاب میں نہیں ہے یہ, یعنی جہاں تک میں نے مطالعہ کیا اس میں نہیں, نہ علماء کبھی بیان فرماتے ہیں کہ اس طرح توبہ ہو جاتی, توبہ باقاعدہ ارکان ہے, ندامت ہے, شرمندگی, یہ تو مین چیز ہے. شرمندگی نہیں تو پھر توبہ کیسی, تو شرمندگی ہو, اپنے گناہ کا تذکرہ ہو, آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ کبھی نہیں کروں گا, توبہ کا فائنل ذہن ہو اب کبھی نہیں کروں گا, تو اس طرح یہ ارکان پورے ہوں گے تب جا کے یہ توبہ کہلائے گی اور قبول ہوگی. اگر پہلے سے یہ ذہن میں ہے کہ میں بچ تو نہیں سکوں گا, میری مجبوری ہے, میں نہیں کر سکتا, جیسے بھی تاثرات میں ایک عیسائی بھائی نے فرمایا کہ میں یہ گیٹ اپ نہیں کر سکتا, مجھے میرا فلاں فلاں کام, تو اس پر اب ظاہر ہے کہ ان کا یہ سوچ تو ہے, سوچ درست نہیں ہے, انڈرسٹوڈ ہے کہ روزی کون دے گا. ایک شخص نے, ولی اللہ کا واقعہ ہے, اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ وہ کچھ دستاویزات کا کام کرتے تھے, کاغذات لکھنے کا, اور اس میں وہ بس وہ کمزور کام وہ کرتے تھے گناہوں بھرا. تو اب ان کو باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو نیکی کی دعوت دی, تو انہوں نے کہا میں مجبور ہوں, میں یہ نہیں کروں گا تو میرے بچے کھائیں گے کیا. تو انہوں نے مطلب کہا کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں, اگر میں گناہ نہیں کروں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا, دھوکہ نہیں دوں گا تو اللہ مجھے روزی نہیں دے گا, یوں کر کے اس کو چوٹ کری کہ یار اس کو تم چھوڑ دو گے تو کیا اللہ تمہیں بھوکا مار دے گا, اگر جھوٹ کے ذریعے اور گناہ بھرے گیٹ اپ کے ذریعے ہی روزی ملتی ہے یا دنیا کا کام چلتا ہے, تو یہ سارے علماء, مشائخ, اولیاء کرام یہ کیا ہوا کھاتے تھے؟ یہ بھی تو غذا کھاتے ہیں نا, علماء کرام بھی ہوا تو نہیں کھاتے نا, تو اس طرح مطلب سب کو روزیاں ملتی ہے, تجھے اللہ نہیں دے گا تو حرام کام نہیں کرے گا. تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان, جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا, اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو, اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے, بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے, بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. یہ قرآن کی آیتیں واضح طور پر ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں, تم حرام میں روزی تلاش کر رہے ہو, تم گناہوں میں, میری نافرمانیوں میں رزق تلاش کر رہے ہو, میں دینے والا ہوں نا, میری طرف آؤ, مجھ پر بھروسہ کرو. تو وہ کہتے ہیں اللہ پاک بھوکا اٹھاتا ہے, بھوکا سلاتا نہیں ہے, سب صبح اٹھتے ہیں ہم تو بھوکے ہوتے ہیں, کھانا ہضم ہو چکا ہے تو بھوکے اٹھتے ہیں, لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے, پیٹ بھر جاتا ہے. پرندے ہماری طرح جمع نہیں کرتے, سب جانتے ہیں ہم کتنا جمع کرتے ہیں, سات پیڑیاں کھائیں اتنا جمع کرتے ہیں, پھر بھی اس ملک میں پیٹ نہیں بھرتا, دوسرے ملک میں برانچیں کھولتے ہیں نا. سیٹ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے, موتا پہنچی مسٹر جان واپس کیجئے, لیکن ادھر برانچ ادھر برانچ, اتنی رقم جمع کرتے ہیں کہ ان کو حساب بھی نہیں ہوتا ہوگا کتنا کھائیں گے کتنا پہنیں گے. لیکن حرص, مال کی حرص, اس میں بھی حلال حرام کی تمیز بھی اٹھانی. تو اس طرح مطلب یہ کہ اللہ پاک پر بندہ توکل کرے تو انشاءاللہ اللہ کریم ضرور دے گا روزی. تو آیت مبارکہ کے تحت حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں ایک آیت چاہتا ہوں, اگر تمام لوگ اس پر عمل کریں تو وہ ان کے لیے کافی ہے. صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون سی آیت ہے؟ ارشاد فرمایا, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وہی ترجمہ کنز العرفان, اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. اللہ کا خوف ہونا چاہیے. حوالہ ابن ماجہ کتاب الزہد حدیث نمبر 433, کہ اللہ پاک پر جو کامل بھروسہ کرے اللہ پاک اس کو نہیں چھوڑتا. عارضی طور پر تو آتی ہیں پریشانیاں, بڑے بڑے پڑھے لکھے دنیا بھی اعتبار سے ڈگری ہولڈر بے روزگار ہوتے ہیں. پھر یہ کہ بے روزگاری کی وجہ سے معاذ اللہ بعض لوگ تو خودکشیاں کر لیتے ہیں, بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں ان کے پاس, بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, بڑے ڈپلوما کیے ہوتے ہیں. نتھنگ. اللہ پاک روزی دینے والا ہے. وہ کیڑی کو کن کہتے ہیں نا, کیڑی چونٹی, جو چونٹی کو کن اور ہاتھی کو من بہت عطا فرماتا ہے. کیڑی کو اتنی سی روزی چاہیے, آدھے چاول میں اس کا پیٹ پھٹ جائے گا زیادہ کھا لے گی تو, مثال ہے, اتنا زیادہ کھاتی ہے کیڑی کا پیٹ کتنا. اور ہاتھی کو من جس میں 40 شیر ہوتے ہیں, یعنی بہت من پرانا, یہ اب تو من شاید کم استعمال ہوتا ہے لفظ من. اور 40 شیر ہوتے ہیں, شیر تقریباً کلو کے قریب قریب ہوتا ہے, کم ہوتا ہے لیکن کلو کم ہے, شیر بڑا ہے. تو 40 شیر کا ایک من ہوتا ہے. تو ہاتھی کو من دیتا ہے, ہاتھی اتنا بڑا ہے, اللہ پاک نے اس کو بھی غذا اس کو بھی عطا فرماتا ہے, اور کیڑی اتنی سی ہے اس کو بھی غذا عطا فرماتا ہے. تو اللہ پاک سب کو دیتا ہے. اور وہ مطلب یعنی کہ خود اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے کہ جو زمین پر چلتا ہے اللہ پاک اس کو روزی دیتا ہے. وہ 12 پارے کی شروعات میں یہ, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان. اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو, اور وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے. سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے. تو اس لیے وہ آزمائش آتی ہے, بندہ گھبرائے نہیں, اور اللہ اور رسول کے احکام کے کو پسے پشت نہ ڈالے, پیچھے نہ ڈالے, اس کی پیروی کرے تو انشاءاللہ راہیں خود کھل جائیں گی. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, حقیقی توکل نصیب کرے. شیطان وسوسے تو بہت ڈالتا ہے کہ مولانا لوگ باتیں کرتے ہیں, خود آپ آ کر پڑھے تو ہم مولانا کی تو بات ہی نہیں کرتے نا, تو اللہ پاک کی بات کرتے ہیں. اللہ کا قرآن, میں نے تو اللہ کا قرآن سنایا ہے اور مسلمان کو سنایا ہے, اور مسلمان اللہ پاک کے کلام سے کیوں اختلاف کرے گا؟ تو اختلاف کرے گا تو مسلمان اس کا نام نہیں ہوگا, پھر مرتد نام پڑ جائے گا, ہو جائے گا اس کا نام مرتد, جب اللہ کے کلام کو مانے گا نہیں. نہیں, میں نہیں مانتا. ایک حرف کا بھی انکار کرے گا اسلام سے نکل جائے گا. اب تقاضا ہے بشریت, بندہ گناہ کرتا ہے لیکن وہ بغاوت نہیں کرتا اپنے رب سے, باغی نہیں ہے کہ اللہ پاک کے ہی خلاف ہو جائے, معاذ اللہ. تو جو گناہ کرتا ہے اس کو بھی گناہ کرنا نہیں چاہیے, توبہ کرنی ہی چاہیے, لیکن یہ نہیں کہ جب اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے حکم شریعت کا انکار, اللہ اور رسول کی باتوں کا انکار، پھر جو اللہ اور رسول کی باتیں بتائے اس کے بارے میں یوں کرنا کہ خود کون سا عمل کرتا ہے فلاں، ارے بھائی تو تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ تو بولنے والے کو دیکھ رہے، اگر یہ بات کس کی کر رہا ہے یہی دیکھ لو، ایک بولنے والے کو بھی دیکھا جاتا ہے ایمانیات کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، کیونکہ وہ کیا مطلب گھول کے پلا دے یہ پتہ نہیں چلتا۔ میں ایسے سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہر بولنے والے کی سننی نہیں چاہیے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ جمع تھے، ایک نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت میں آپ کو قرآن آیت سنانا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا نہیں سنتا، اچھا سرکار کی حدیث سن لیں مجھ سے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے منع کیا کہ میں نہیں سنوں گا، چلا گیا وہ۔ کسی نے اس کے حضور وہ آیتیں اور حدیث سے سنا رہا تھا، آپ نے اس کو بولا میں اس کو جانتا ہوں، یہ بد مذہب تھا، یہ عقیدہ اس کا خراب تھا، یہ قرآن کہہ کر مجھے پتہ نہیں کیا سنا دیتا اور زیر کا زبر کچھ آگے پیچھے کر کے مجھے دل میں بٹھا دیتا، یہ حدیث کہہ کر کیا سنا دیتا اور میں مطلب اس کو صحیح سمجھ لیتا۔ تو اس لیے اس میں یہ تو بہت بڑے عالم تھے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ مد مذہب کی سننی نہیں ہے، سنو سب کی کرو اپنی، یہ جو نعرہ ہے نا یہ شیطان کی ایجاد ہے، مسلمان کی ایجاد نہیں ہے، کیوں سمجھ لو سنے گا کو سب کی، جو حقیقت میں اللہ اور رسول کی سن کر بتائے گا ہم اس کی سنیں گے، یہ ہمارے علماء اہل سنت، میری مراد اس سے۔ تو کسی بھی بد مذہب بد عقیدہ کی سننی نہیں ہوتی جس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے عین مطابق۔ الحمدللہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا دامن ہم نے تھاما ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا دامن تھاما ہے، یہ جس طرح بولتے ہیں قرآن و حدیث کی باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں تو ہماری سمجھ میں بس آ گیا، کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا کر لو، تو ہم اعلیٰ حضرت کے ہو گئے، انشاءاللہ اعلیٰ حضرت ہمیں اپنا کر لیں گے اور قیامت میں اپنے دامن میں لے کر غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کہ یہ میرے چاہنے والے تھے، غوث پاک بولیں گے تو یہ میرے ہی مرید تھے، پھر یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے کہ یہ ہمارا غلام ہے، قبول کر لیں، آقا قبول کر لیں تو پھر کیا ہوگا، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو اس دور میں امام احمد رضا خان اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ، یہ میری تو مطلب یعنی کہ یہ پہچان ہے اور میرا معیار ہے کہ جو ان کو واقعی مانتا ہے، کھٹے دل سے کہتا نہیں واقعی مانتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے، میرے سر کا تاج میں سمجھ میں آتا ہے میری، اگر ان کی باتوں میں اختلاف کرتا ہے یا کچھ آگے پیچھے ہوتا ہے تو پھر مجھے مزہ نہیں آتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اعلیٰ حضرت سے اگر کوئی نہیں اختلاف کر جاتا ہے تو اسلام سے نکل گیا، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن مجھے مزہ نہیں آتا، مجھے رضا چھاپ سننی اچھا لگتا ہے، عشق رسول، سادات کرام سے محبت، اولیاء سے محبت، غوث پاک سے محبت، یہ بھی اپنی جگہ پر، اور عقائد میں بھی ٹنا ٹن، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، یہ کچھ بھی نہیں، وہی ٹھیک جو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے کو ہی فالو کرے، اور جو اسلامی عقائد ہیں ان میں بالکل چونو چرا نہ کرے، چونکہ چنانچہ نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے پیر و مرشد ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کا سلسلہ تو یوں تو قادری ہے لیکن نقش بندی ہوں، چشتی ہوں، سہروردی ہوں، سب اعلیٰ حضرت کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، عقائد میں ہے نا، قرآن و حدیث کی جو شروعات تفاسیر ان کے ذریعے ہم کو ملی، انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کیا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے تفسیریں اور شروعات لی ہیں، سمجھے، حدیثوں سے لی ہیں، یہ ہم سے زیادہ حدیثیں سمجھتے تھے، ہم کیا خاک سمجھتے ہیں؟ یہ میں وقتاً فوقتاً عرض کرتا رہتا ہوں تاکہ کہیں آپ بھٹک نہ جائیں، ادھر ادھر مت جانا، دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت کے قدموں میں ہے اور اعلیٰ حضرت کی برکت سے اولیاء کرام کے قدموں میں ہے، غوث پاک کے قدموں میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے، تو بھائی یہیں دعوت اسلامی سے آگے پیچھے ہونا نہیں، ورنہ حالات بہت خراب ہیں، ایسا نہیں ہو، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم صحابہ کرام کے پیچھے کچھ آگے پیچھے ہو جائیں، صحابہ کرام کے بارے میں اہل بیت اطہار کے تعلق سے کچھ مطلب وساوس کا شکار ہو جائیں، کچھ بھی نہیں، آنکھیں بند، صحابہ اہل بیت پر اپنی آنکھیں بند ہیں۔ کوئی ذرا بھی ان پر اشارتن بھی انگلی اٹھائے گا ہم اس کا راستہ چھوڑ دیں گے, اس کی گلی سے نہیں گزریں گے, بھلے کتنی گوری چمڑی والا ہو اور آپ کو لگے کہ لائٹ نکل رہی ہے تو شیطان بھی لائٹ مار سکتا ہے اس پر. مثال کے طور پر لائٹ نکلتی نہیں ہے, وہ کیسا ہی ہو انگریز سے زیادہ گورا مشکل ملے گا. تو اس طرح مطلب خالی چہرے دیکھ کر مسئلے حل نہیں ہوتے. قرآن و حدیث تو اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے ہیں, جو اعلیٰ حضرت والا ہے وہ ہمارا ہے الحمد للہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جب بھی آپ کوئی معیاری چیز اپنانے جاتے ہیں تو حضور اسٹیمپ چیک کرتے ہیں نا کہ اسٹیمپ کیا ہے, تو اعلیٰ حضرت کی اسٹیمپ دیکھ کر ہی آگے بڑھنا چاہیے.
سبحان اللہ, دعوت اسلامی والوں پر لگی ہوئی ہے.
ہاں لگی ہوئی ہے
اعلیٰ حضرت رضا چھاپ.
رضا چھاپ وہ چھاپ اسٹیمپ چھاپ ہی ہے نا,
چھاپا اسٹیمپ.
جی ہاں, اب یہ جو
جی
یہ جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ مصیبت پریشانی, حضور اس پر تھوڑی سی اور میں چاہوں گا کہ ایسے کئی ملیں, آپ کو بھی ملتے ہوں گے کہ نہیں ہے ان کو تکلیف ہی تکلیف ہے ہر گھر میں ادھر ادھر روزگار میں, مگر نہ یہ بدلتے ہیں نہ یہ نماز کی طرف آتے ہیں ابھی جیسا بھی آپ نے بیان کیا, تو اگر یہ راستہ اختیار کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کے لیے کافی آسانیاں نکل لیں گے. لیکن یہ سننے کے باوجود بھی آیتیں سنائیں حدیثیں سنائیں یہ سب سنائیں, لیکن بے نمازی تھے تو بے نمازی رہتے ہیں, گناہوں میں مبتلا تھے اسی میں رہتے ہیں, اور پھر چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے حالات بدل جائیں, تو ان کو حالات بدلنے کے لیے خود کو بدلنا بہت ضروری پڑے گا, ورنہ تو بہت مشکل ہو جائے گی. یہ نہیں بدل رہے بیچارے, اللہ پاک سب پر رحم پر. میں آپ کو دعوت دوں گا دعوت اسلامی کی طرف آ جائیں, چلیں آپ ایک قدم اس طرف اٹھا لیں کہ یار ہم کیا کریں, ادھر آ جائیں انشاءاللہ یہ تنظیم یہ آرگنائزیشن انشاءاللہ ان کی صحبت اللہ نے چاہ تو بدل کے رکھ دے گی
انشاءاللہ. اچھا وہ جیسے گیٹ اپ ہے نا, میں گیٹ اپ پر بات کروں تو جیسے داڑھی رکھنا یہ تو مصطفی گیٹ اپ ہے, اگر گیٹ اپ ہی بولتے ہیں تو اس کو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مبارک رکھی, زلفیں تو سرکار نے رکھی, امامہ شریف تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک پر اس کو اجازت دی امامے کو کہ سر کا بوسہ لیتا رہے. کیا خوش نصیب وہ امامہ ہوگا جس نے میرے آقا کے بوسوں پر بوسے بوسوں پر بوسے لیے. کاش کوئی ایک آدھ دھاگا اس امامے کا میں ہوتا, سرکار کے سر انور کو چومتا رہتا. بہرحال یہ کہ یہ اگر یہی گیٹ اپ ہے تو یہ تو کس کا, اسی کا تو ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا. اس سے ہمت نہیں آ رکھ رہے, ایک در بند ہزار در کھلے, ہمت نہ آ رہی. آج سے ایک مٹھی داڑھی کی تو نیت کر لیں کہ داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی تک ہٹانا حرام ہے, تو ایک مٹھی داڑھی کی نیت کر لیں, چھوٹی والے تھوڑی اور بڑھا دیں نا, اور توبہ بھی کر لیں, یہ توبہ بھی کرنی ہوگی جب تک منڈائی گھٹائی ایک مٹھی سے اور بڑھا لیں. اب رہی ہے زلفیں, تو یہ فرض و واجب نہیں ہے, اگر نہیں رکھتا زلفیں تو گناہگار نہیں ہے. امامہ شریف پہنتا ہی نہیں ہے تب بھی گناہگار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح مطلب یہ کہ اب کوئی پینٹ شرٹ پہنتا ہے گناہگار وہ بھی نہیں ہے, ہاں داڑھی نہیں رکھے گا تو گناہگار ہے, اس کو کاٹے گا ایک مٹھی سے گھٹائے گا منڈائے گا. تو چلو خالی داڑھی مبارک پر ہی ڈن کر لیں آپ اسی سے مطلب, کیونکہ اس میں ذرا میں کون ہوں رعایت دوں گا یا کوئی بات نہیں ابھی چھوٹی رکھ لو پھر بعد میں بڑھا لینا, نہیں یہ تو آن دا اسپاٹ. تم میں مشورہ ہی دے سکتا ہوں ذرا, میں کسی کو زبردستی تھوڑی کر سکتا ہوں, تو اس میں میں رعایت دوں گا تو بھی نہیں ملے گی رعایت, انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ رسول کا حکم ہے یہ. تو یہ مطلب ترکیب کر لیں, باقی پینٹ شرٹ وغیرہ جو نہیں چھوڑ سکتا تو ٹھیک ہے, مطلب ہمارا آپ سے کوئی کسی کو ہم یہ تھوڑی کو زبردستی, تو داڑھی بھی نہیں رکھواتے زبردستی, لیکن یہ کم از کم داڑھی مبارک سب بڑھا لیں, پینٹ شرٹ اگر اس کے بغیر نہیں ہے تو جب شریعت نے نہیں روکا تو میں کیوں روکوں گا, سمجھے. تو اس طرح مطلب پینٹ شرٹ بھی چل جائے گی, اگر خدا نہ خدا ننگے سر رہتے ہیں پسند نہیں ہے لیکن گناہ بھی نہیں ہے تو چلو یوں ہی صحیح. اب آئیں تو صحیح یار, داڑھی مبارک سے تو اس کی برکت سے اللہ کرے گا کہ بہت کچھ مل جائے گا, دل بدل جائے گا. اصل دل بدلنے کی بات ہے, ہم نے تو صحیح بات ہے کہ اس دور میں جب میری داڑھی آئی, لڑکا تھا ظاہر ہے, تو الحمدللہ چاروں طرف کا ماحول تھوڑی تھا داڑھی والوں کا, میں نے رکھ لی, بس میری دھن تھی, رکھ لی داڑھی, کاکا کی سنت ہے, یہ ذہن میں بیٹھ گیا میرے, تو الحمدللہ میں نے رکھ لی. اب یہ کہ یقین مانے, بعض وقت آزمائشیں آئی ہیں, تو کوئی رکھتا نہیں تھا نا, ایک نئی چیز تھی, ان مانو کر رکھتے تھے لیکن بہت کم رکھتے تھے لوگ داڑھی ان دنوں, بڑے بوڑھے رکھ لیتے تھے, چھوٹی بڑی کوئی اکا دکا کوئی سے, یا امام صاحب ہیں مسجد کے تو وہ رکھیں, تو پیر صاحب رکھیں, یا کوئی پیر صاحب کے مریدین ہوں تو وہ رکھ لیں, لیکن ذرا مجھے اتنا زیادہ تو ماحول کا تھوڑی تجربہ تھا, لیکن اطراف میں یہ کہوں گا کہ داڑھی نظر نہیں آتی تھی, الا ماشاء اللہ کوئی رکھتا تھا داڑھی, میں نے رکھ لی, تو میرے پیچھے آوازیں کسیں, جو میں یہ نہیں کہ تیرا منہ توڑ دوں گا, کیونکہ یہ دھندا نہیں کرتا تھا الحمدللہ, ورنہ تو مجھے قوم کہاں چھوڑ کے آ جاتی, میں آپ کے ساتھ ہوتا بھی نہیں, مارا ماری والا ہوتا, تو اللہ پاک نے کرم کیا, آہستہ 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 میری انفرادی کوشش ہوتی تھی, داڑھی رکھنے لگے, ماحول ایک بنتا گیا, تو اسلامی بھائی, اسلامی بھائی کی اصطلاح نہیں تھی, دعوت اسلامی کی پہلے کی بات کر رہا ہوں, یوں داڑھی والے کچھ نہ کچھ, اب یہ کہ ایک طرح سے ایک مشہور ہوا کہ بھائی یہ ادھر ایک داڑھی والوں کا ایک گروپ ہے, ماشاء اللہ یہ سب داڑھی والے ہیں نوجوان, تو آہستہ آہستہ اللہ کی رحمت سے, میں بھی اس وقت نوجوان تھا, تو داڑھی والے بڑھتے گئے بڑھتے گئے, اور آخرکار دعوت اسلامی کی نعمت ہاتھ میں آ گئی, داڑھی والے داڑھی والے, میری شادی نہیں ہوتی تھی, میں صاحب بولتا ہوں کوئی نہیں دیتا تھا, حالانکہ ہاتھ چومتے تھے لیکن شادی نہیں ہوتی تھی میری, نہیں دیتے تھے, مولانا تھا نا, مسجد کی امامت تھی, لیکن بہرحال ہو ہی گئی, لوہے محفوظ پر جوڑا لکھا تھا, ہو گیا, میں سوال ہی نہیں, میں گردن کٹوا دوں داڑھی نہ اترواؤں, جذبہ تھا میرے اندر, میرے کہ جو دیکھ کر آئے گی وہ صحیح رہے گی, بغیر دیکھے آئے گی اور پھر رکھیں گے تو پھر بولے گی سیمپل کچھ مال کچھ, میں جاتی ہوں گھر, تو یہ لفڑے کون برداشت کرے گا, تو دیکھ کر آئے کہ بھائی یہ مولانا ہے, اللہ کی رحمت ہوئی, نہ لڑائی نہ جھگڑے نہ روٹ نہ بن, بڈھا ہو گیا پر نانا بن گیا الحمدللہ, تو ہمت نہیں آ رہی, آپ بولے گا ہم اس جیسے نہیں ہو سکتے, تو میری اس وقت تو شہرت تھوڑی تھی, اس وقت کوئی مطلب نہ پیری مریدی تھی نہ شہرت تھی, مطلب عام نوجوان جیسے ہوتے ہیں, مجھے آوازیں لگاتے تھے, کبھی اکا دکا کنکر بھی مجھ پر آئے, جو بھی پھپتی کسے کچھ بھی, میں اپنی ڈگر سے ہٹا نہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ, کسی نے کہا کہ آپ کو معاشرے کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے, میں نے کہا وہ نہ مرد ہے جو معاشرے کے پیچھے چلے, اس معاشرے کے پیچھے, مرد وہ جس کے پیچھے معاشرہ چلے, اس طرح کے جملے میرے منہ سے ایک الفاظ نکلے تھے, اب شاید وہ ککری گراؤنڈ کا کوئی روڈ تھا, اس پر کسی نے ایسی کوئی بات چیت میں ہمارے وہ کوئی لڑکے نے کہا تھا مجھے, جو اس طرح یاد پڑتا ہے مجھے, میں نے اس طرح کے الفاظ اس کو کہے تھے, میں دھن تھی میری کہ یار کچھ کا کچھ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, لیکن نہیں ہٹنا, الحمدللہ ثم الحمدللہ, میں چلتا رہا چلتا رہا, ایک ایک آتا رہا, کارواں بنتا رہا, آج اللہ کا کرم ہے کہ حساب کتاب ہی نہیں ہے اپنے پاس, کہ اپنے دعوت اسلامی میں اسلامی ہیں کتنے, اسلامی بہنیں کتنی ہیں کچھ پتہ نہیں ہے, کوئی لاکھوں کہے تو بھی ٹھیک ہے, کروڑوں کہے تو بھی کوئی عرض نہیں ہے, جو کہتا ہے کہنے دے اس کو, رائے شماری کا کوئی ہمارے پاس نظام تو ہے نہیں کہ پتا چلے کہ کتنے ہیں, کوئی ممبر شپ بھی نہیں ہے کہ چلو ممبر جو بنا اس کی گنتی کر لی جائے, نہ کوئی فیس ہے اس کی, دعوت اسلامی آپ سب کی ہے, آپ کے بعد میری ہے, آپ آ جاؤ اس کو لے کے چلو آگے آگے بڑھو, میں تو الحمدللہ دعوت اسلامی میں آیا تب جوان تھا, اب بوڑھا ہو گیا, اب دعوت اسلامی آپ لوگ چلا ہی رہے ہیں ماشاءاللہ, آپ مزید آئیں, کام بہت ہے, ساری دنیا میں ہمیں سنتوں کا ہم کرنا ہے, نمازی بنانے, مسجدیں بنانی ہے, بچے کو نمازی بنانے کا انشاءاللہ عزم کریں, اور بس چلتے رہیں انشاءاللہ مدینہ آ جائے گا, وایا مدینہ جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
آپ نے بھی جو فرمایا کہ آپ آ جائیں گیٹ اپ کے تعلق سے, کل رات کی بات ہے, یہاں کچھ پروفیشنلز آئے ہوئے تھے, سی او آئے ہوئے تھے اور بڑے اداروں کے اہم افراد کل کچھ اسلام بھائی جمع ہوئے تھے, سحری کا ترکیب تھی. تو یہ بھی مطلب جیسا آپ نے کہا نا, ان میں ایک تعداد ماشاء اللہ چہرے پر داڑھی رکھی ہوئی تھی, بلکہ ہمارے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اسلامی بھائی ہیں اور چہرے پر پوری داڑھی ہے, مطلب ان کا جو بھی ایک دیگر جو ان کا جو حلیہ ہے, مگر انہوں نے ہمارے نائٹ جامعۃ المدینہ سے پورا درس نظامی پورا کیا ہے
الحمدللہ.
تو یہ اپرچونیٹی موجود ہے, اور اس طرح اگر آپ آگے آئیں گے کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کیا خود حضور, ایک تو تنظیم کا فائدہ اور تنظیم کے اندر کام کے تو ہمارا فائدہ, مگر آپ کو نہیں لگتا کہ اگر والد کے چہرے پر ایک داڑھی ہو, پوری ایک مٹھی داڑھی ہو اور وہ نمازی ہو, تو اس کا اثر اس کے گھر میں پڑے گا؟ کیونکہ اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہماری فیملی, ہمارا پرابلم ہمارے بچے ہیں. دنیا میں جائے تو کہتے ہیں کہ بچوں کا پرابلم ہے, بچے نیک نہیں بنتے, تو ہم یہی کہتے ہیں ماں باپ نیک بنیں گے تو انشاءاللہ بچوں کو بھی اللہ نے چاہ تو توفیق ملنا شروع ہو جائے گی. تو اگر والدین کا اس طرف آنا, والدین کا نیکی کی طرف آنا, والدین کا دین کی پابندی کی طرف آنا, کیا ان کو ان کے گھر میں فائدہ نہیں دے گا,
آئندہ نسلوں کو فائدہ دے گا؟
یہی نا,
وہ قرآن شریف میں ہے نا, وہ ابو ہما صالحہ, دیوار کا جو واقعہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ وہ ترکیب ہوئی, تو مختلف واقعات ہوئے تھے. ان میں ایک واقعہ یہ تھا کہ ایک جگہ پہنچے تو وہاں کے جو بستی تھی, آبادی تھی, ان لوگوں نے بالکل کوئی آپ کے ساتھ, ان صاحبان کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کیا, اچھا نہ کھانا دیا نہ پانی کی کچھ بھی نہیں. وہاں ایک دیوار جو تھی وہ ٹوٹی پڑی تھی, تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے, دیوار گرنے والی تھی, خستہ حال تھی, تو اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو تعمیر کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ ایسی قوم اپنی دیوار بنا دی. تو خیر وہ واقعہ طویل ہے, اس کی مصلحت یہ بتائی کہ اس دیوار کے نیچے بعض یتیم لڑکوں کا, یتیم بچوں کا خزانہ دفن ہے, اگر یہ ٹوٹ جائے گی تو خزانہ ظاہر ہو جائے گا اور لوگ لوٹ جائیں گے. تو میں نے اس لیے یہ کیا. اچھا پھر وہ اس میں آیت قرآنی جو ہے اس میں یہ اللہ الفاظ ہے کہ اس ان بچوں کا جو ابو ہما صالحہ, ان کا باپ نیک تھا, صالح تھا, صالح معنی نیک, نیک آدمی تھا. اچھا اب پھر وہ تفاسیر میں یہ کہ چھٹے یا ساتویں درجے پر وہ باپ تھا, نہ باپ, دادا, پردادا, تردادا, جا کر وہ باپ, تو اس کی نسل میں اس کی برکت تھی. یہ حضرت خضر علیہ السلام تو نبی تھے نا, غیب کی خبر, تو یہ مطلب ان کو پتا چل گیا کہ اس میں خزانہ ہے اللہ کی دیوی طاقت سے, عطا سے. تو یوں مطلب یعنی کہ وہ نیک دادے پردادے کی برکت سے ان بچوں کے خزانہ کے محفوظ ہونے کی صورت بن گئی. وہ پوری آیت اگر ہو جائے.
اور یوں ہی جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ وہ عمل جدار فقان علی غلامین یتیمین فی المدینہ تھی وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحہ فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمتا من ربک, کہ جو دیوار تھی وہ دو یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کے والد یہ نیک تھے, تو آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کو جوانی تک پہنچائے اور یہ دونوں اس کے نیچے سے خزانہ نکال لیں, یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت تھی.
سبحان اللہ. تو یہ کہ یہ تو دنیاوی طور پر بھی آپ دیکھ لیں کہ بھائی حسینی سید ہے, کیا امام حسین کو تو شہادت کو زمانہ گزر گیا, حسنی سید ہے, ان کے دادے پردادے جو ہیں, نانا جان, پر نانا جان, ان کا لوگ احترام کر رہے ہیں نا کہ یار. اچھا خالی سید بھی کہتے ہیں تو سید کا اپنا کیا کمال ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حال میں سے, بی بی فاطمہ کی اولاد میں سے, تو یوں مطلب دنیا میں. اچھا بعض اوقات ایسے بھی لوگ ملتے ہیں کہ وہ جیسے کہ فلاں بزرگ صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی ہوں گے مطلب نبیر ہے, جو انداز ان کے لباس کھاتا وہ نہیں بتا رہا, لیکن یہ کہ وہ مجھ سے ملے بڑی عقیدت سے, مجھے شاید انہی کا کہا کہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں. ایئرپورٹ تھا اور مجھے کچھ شاید نیکی کی دعوت دینے کا اتنا موقع ملا نہیں, اور لوگ بھی تھے. اس طرح مطلب یہ کہ اور بھی آپ کو بھی ملے ہوں گے کہ میں فلاں کا سجادہ نشین, تو سجادہ نشین گدی نشین ہی چلے آ رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں اور ان کو خدمت کرتے ہیں, ان کو نظرانے دیتے ہیں. یہ لوگوں میں کانسیپٹ ہے کہ یار یہ بزرگوں کی اولاد میں سے ہے, یہ غوث پاک قادری سید ہے, غوث پاک کی اولاد میں سے. آپ نے سنا ہوگا, تو اس طرح کی باتیں تو مشہور ہیں. تو یوں مطلب ہے نا دنیا میں بھی جو نیکوں کی اولاد ہوتی ہے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں, ان کی بات کا وزن ہوتا ہے کہ بھائی فلاں کی اولاد ہے, یہ فرما رہے ہیں. اور پھر یہ کہ اخروی آخرت کا بھلا, پھر وہ اپنی جگہ پر. تو اس لیے نیک بننا اپنا آپ کا یہ آپ کی اولاد کے لیے, اولاد در اولاد در اولاد کے لیے بڑی برکتوں کا باعث ہو سکتا ہے. سب کو نیک بننا چاہیے, اور اس لیے نہیں کہ میری اولاد کو اس سے نفع پہنچے, نیکی اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے. وہ پھر اللہ پاک جس طرح چاہے گا وہ کرے گا. تو یوں مطلب یہ کہ جیسے یہ انہوں نے حاجی عمران نے بولا, تو اس پر مجھے یہ باتیں کہ واقعی انہیں فائدہ تو ہوتا ہے, نیک بندے گا
تو وقت دینا پڑتا ہے. ایک صاحب نے مجھے جہاز میں اپنے بیٹے کے بارے میں کہا, تو میں جانتا ہوں کچھ کرو یار, آپ کیا کر سکتے اپنے بیٹے کے لیے؟ بولا یار بتاؤ کیا کر سکتا ہوں. بولے چلے آپ, میں نے آپ کچھ کرنے کی تیاری میں کریں تو پھر میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں, اللہ نے چاہ تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. ہاں عمران بولو, ہم جہاز میں تھے کراچی کی طرف آ رہے تھے. میں نے کہا مجھے صرف مہینے میں 3 دن چاہیے. 3 دن؟ ہمیں کہا صرف 3 دن چاہیے. بیٹے کی عمر مجھے پتہ تھی. اور پھر کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا بیٹے کو فیضان مدینہ لائیں اور ہم آپ کو قافلے میں سفر کرا دیں گے یا جو بھی ہم ہوگا. صرف 3 دن, مہینے میں 72 گھنٹے بیٹے کو دے سکتے ہو. 12 مہینے کے بعد پھر بیٹھ کے بات کریں گے, آپ بولیں کہ عمران بیٹا کی ڈیو ہے. ہاں تو لیکن بس وہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے جذبے تھے, مگر والد صاحب کو شاید پتہ نہیں تھا کہ ان کی زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے, تھوڑے عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ اگر یہ والد جتنے بھی سن رہے ہیں, اگر آپ صرف 3 دن دے دو نا دعوت اسلامی کو, صرف 3 دن 72 گھنٹے, اور آپ کا اگر 10, 11, 12 سال کا بیٹا ہے اس کو اپنے ساتھ لے جائیں, سے بڑا بیٹا ہے اپنے ساتھ لے جائیں, 12 مہینے کے بعد بات کریں گے. جو آپ کا کمپلین ہے نا, کمپلین ریشو, یہ نہ نیچے آ جاتا ہے, مجھے کہیے گا کہ یار بچے نہیں سدھرتے, بچوں کو سدھارنے کے لیے صرف آپ مہینے میں 3 دن دے دیں ہم کو, اللہ نے چاہ تو مکہ مدینہ ہو جائے گا.
سبحان اللہ.
جی سوال چلائیے.
میرا نام اویس ریاض ہے, میرا تعلق کشمیر تو ہے. سوال عرض ہے کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعر ہے کہ نیچے آدھی اشنائی کالو تے فیض کس نہ پایا, کی کرتے انگور چڑھا کے ہر کچھ زخمایا. اس شعر متعلق جڑا شعر ہے, اس بارے جو لوگ آنے ان کے جڑا دینی منصب ہے وہ نچلی ذات علیہ نہیں دینا چاہینا, تو امیر علیہ سنت اس بارے کے رہنمائی فرمانے.
ان کا سوال یہ ہے کہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر کہ نیچن دی اچھنائی کو لوں فیض کسی نہیں پایا, اس حوالے سے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جو مشہور و معروف جو کاسٹ ہیں ان کے علاوہ جو لوگ کہتے ہیں نچلی قوم جو ہے اس کو دینی منصب نہیں دینا چاہیے, اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟
اس شعر کا مفہوم یہ, کم ظرف لوگوں کے ساتھ جان پہچان کا کسی کو فائدہ نہیں ملتا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے انگور کی بیل کو کیک کر, یعنی جو ایک کانٹے دار وہ درخت ہوتا ہے, تو کیک کر یعنی کانٹے دار درخت پر چڑھائیں تو انگوروں کا ہر گچھا زخمی ہو جائے گا. کم ظرف کمینے ذلیل قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے ساتھ جان پہچان رکھنا, لیک سلیک رکھنا جو بولتے ہیں نا, تعلقات رکھنا, تو ان سے فائدہ نہیں ملتا بلکہ ان سے نقصان ہی پہنچتا ہے. اور اس کی مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ اگر کانٹے دار درخت پر اگر انگور کی بیل چڑھا دی تو جتنے بھی انگور کے گچھے سب زخمی ہو جائیں گے, چبھ جائیں گے نا کانٹے. تو یہ کم ظرف, یہ بد اخلاق اور برا آدمی جو ہے, یہ مطلب یہ کہ اس کی اس سے بھی خطرناک ہے. اگر انگور تو کیا وہ ایمان کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے کہ بری صحبت جو ہے نا, صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح کنت, اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو اس لیے مطلب بروں سے تعلقات نہ رکھے جائیں. تو آپ بولیں گے ان کو نیکی کی دعوت کیسے دیں, تو نیکی کی دعوت دینے میں کیا ہے, وہ تو دینی ہی ہے. ان کو دوستیاں نہیں کر ڈالنی کہ ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک کہ میں اس کی اصلاح کروں گا تو یہ آپ کی اصلاح کر دیں گے. جو کچھ آپ سیکھ کر جائیں گے نا یہاں, یہ سارا انسانوں کے آگے پیچھے ہو جائے. صحبت نہیں, دعوت نیکی کی بڑھا دینی ہے بلکہ انشاءاللہ. میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر واقعی بڑا پر مغز سبق آموز ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلوا علی الحبیب.
امیر اہل سنت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہرے نے سلام کیا تو اس کے جواب کا کیا حکم ہے؟ جواب ارشاد فرمایا جزاک اللہ خیرا.
الفاظ زبان سے ادا ہے. بہرے نے سلام کیا زبان سے, وہ تو کرے گا نا,
اس کو جواب دیں گے تو وہ سنے گا نہیں. اصل اشکال یہ ہے کہ جواب تو اتنی آواز میں دینا چاہیے کہ سامنے والا سن لے. اب وہ تو بہرا ہے تو کیسے اس کو جواب دیں؟
عام طور پہ جو بہرا ہوتا ہے وہ گونگا بھی ہوتا ہے, ڈیف, یہ دونوں طرف سے ہی ہوتا ہے, یہ عام طور پہ. تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہوگا کہ کوئی خالی بہرا ہے اور زبان سے بولتا ہے کہ بعد میں بہرا ہو گیا, یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ کہ اس کا جواب بہرے نے تو جواب سنانا, ہم اس کے مکلف نہیں ہیں نا. ہم اتنی آواز سے کہیں کہ یہ سن لے, کیونکہ اس کے سامنے تو چیخے ماریں گے تب بھی نہیں سنے گا. اگر یہ مکمل بہرا ہے تو بہرے کے سلام کے جواب میں فقط ہونٹوں کو جنبش دینا یعنی ہونٹ ہلا دینا ہی کافی ہے. یہ علماء فرماتے ہیں سلام اتنی آواز سے کہے کہ جس کو سلام کیا ہے وہ سن لے, اور اگر اتنی آواز نہ ہو تو جواب دینا واجب نہیں. جواب سلام بھی اتنی آواز سے ہو کہ سلام کرنے والا سن لے, اور اتنا آہستہ کہا کہ وہ سن نہ سکا تو واجب ساقط نہ ہوا, واجب ادا نہ ہوا. اور اگر وہ سلام کرنے والا بہرا ہے تو اس کے سامنے ہونٹ کو جنبش دے کہ اس کی سمجھ میں آ جائے کہ جواب دے دیا. چھینک کے جواب کا بھی یہی حکم ہے. یہ عالمگیری کہے فتاوی ہندیہ, ہاں البزازیہ علی ہامش, تو یہ اپنے جنبش دیتے تو چاہے وہ تلفظ بولے نہ بولے یہ کر رہے خالی. وعلیکم السلام بولے نہ بولے خالی یوں لکھا جنبش دے دے ہلا لے.
اصل عبارت تو دیکھنا ہوگی عربی میں کیا ہے.
ہاں عربی,
لیکن جو شرعی حکم بنے گا وہ تو یہی بنے گا کہ اس تک آواز پہنچانا ضروری نہیں, یعنی وہ کوئی اسپیکر لگا کے اس طرح کوئی جواب کا اس کو مکلف نہیں بنایا جائے گا کہ جواب اتنی آواز سے دیا جائے. اگر وہ فقط جنبش دے دیتا ہے یا جنبش نہ دے مثلاً بول دیتا ہے مجھ سے وعلیکم السلام تو بھی کفایت کر جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ بوڑھی عورت جوان عورت سلام کرتی ہے تو اس کا مطلب ہی جو دل میں جواب دینے کا حکم بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ اتنی آواز سے جواب دے دے کہ اپنے کان تک آواز پہنچ جائے تو جواب ہو جائے گا, کیونکہ اس کو نہیں سنانا تو یہاں پہ اس کو سنانا ممکن نہیں ہے. تو اتنی آواز سے دے دیں وعلیکم السلام بول دے تو انشاءاللہ اس کا جواب ہو جائے گا.
اس طرح کوئی اسکوٹر پہ جا رہا ہے السلام علیکم کر کے وہ نکل گیا اور اب وہ تو ہوا ہو گیا, وہ جواب بھی اسی طرح ہوتا تو سن لیتا.
جی ویسے بھی وہ سلام تحیت تو ہے نہیں.
جی جی اب وہ تحیت تو نہیں ہے لیکن بس جواب دینا چاہیے. تو دے دیا تو وہ اتنی آواز سے تو کر ہی نہیں سکتے کہ یا نہ اس کے پیچھے کوئی رکشہ ٹیکسی لے کر بھاگ کر جواب سنائے, یہ بھی ظاہر کہ تکلف ہے تو سب کے لیے ممکن ہے نہیں. ایک وہ حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ کشتی کا ہے نا چھینک کا, کہ کشتی گزری کنارے سے تو وہ چھینک کسی کو آئی تو انہوں نے چھینک مارنے والے نے الحمدللہ کہا, اب سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا واجب ہو گیا. تو اب یہ کشتی تو یہ گزر گئی, تو انہوں نے کشتی کرائے پر لی اور بولا اس کشتی کے پیچھے چلو. پیچھے چلا, جب کشتی قریب ہوئی تو انہوں نے زور سے کہا یرحمک اللہ, کہہ لیا تو پھر فرمایا کہ اب چلو واپس. اور کشتی والے حیران کہ یہ کیا ہے, وہاں سے جواب آیا یغفر اللہ لنا ولکم, یہ یرحمک اللہ کا جواب یہ یغفر اللہ لنا ولکم, تو یہ یرحمک اللہ واجب ہے اور یغفر اللہ لنا ولکم یہ مستحب ہے. تو وہاں سے جواب آیا, تو اس میں میرے انہوں نے فرمایا کہ اب چلو. تو کشتی والا حیران کہ بس اسی کام کے لیے اتنا کرایہ خرچ کیا وغیرہ. تو یہ خیر ان کا تقویٰ تھا اور پھر ان کے درجے کچھ
جی. اصل میں یوں اس کو علماء نے اس سینس میں بیان کیا ہے کہ یہ اس لیے آپ گئے تھے کہ وہاں سے اگر جواب آئے گا یغفر اللہ لنا ولکم یا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, تو ممکن ہے کہ وہ ایسا شخص ہو کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہو اور اس کی دعا ان کو ملے اور وہ مغفرت کا سبب بن جائے.
سبحان اللہ. اور اب یغفر اللہ یغفر اللہ لنا ولکم, سب تو خیر اب یا یرحمک اللہ نہیں کہتے, تو یہ تو بہت سو نے پہلی بار سنا ہوگا یغفر اللہ لنا ولکم. یعنی چھینک آئی تو الحمد للہ کہا انہوں نے, تو یہ اس لیے پیچھے گئے تھے یرحمک اللہ کہنے کے لیے کہ وہ یغفر اللہ لنا ولکم کہیں. تو کوئی نیک آدمی ہوں گے, اہل علم ہوں گے, وہ کہیں گے. تو ان کی یہ یغفر اللہ لنا ولکم کے معنی یہ کہ اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. تو دعائے مغفرت لینے کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دعا دیں مغفرت کی, یہ کہہ کر یغفر اللہ لنا ولکم اور ان کی دعا میرے حق میں قبول ہو جائے, میری مغفرت ہو جائے. تو یہ مطلب ان کی مدنی سوچیں, درست خیالات, عمدہ خیالات. بہرحال یہ کہ واجب نہیں ہے کہ وہ اسکوٹر کے پیچھے دوڑے کو چھینک مارنے والا الحمدللہ کہے یا یرحمک اللہ کا جواب دینے والا. تو یہ ان کا بہرحال ایک تقویٰ. سبحان اللہ. تو اس سے ہم تو کبھی بیٹھے بیٹھے بھی نہیں دیتے یرحمک اللہ نہیں کہتے, یار اس کو تو کم از کم پکا کریں, آج ڈن کریں یرحمک اللہ یاد کرنے. ہا حلق سے نکلے گا یرحمک اللہ یرحمک اللہ یرحمک اللہ یرحمک اللہ. ماشاء اللہ. اچھا اب سب کو تو ایسا نہیں کہ یاد ہو گیا ہو, کچھ کو تو پہلے سے, بہت سو کو یاد بھی ہوگا پہلے سے ہی. جن کو یاد نہیں ہے کیا وہ اگر میرا یہ مشورہ قبول فرما لیں کہ 100 مرتبہ تسبیح یرحمک اللہ کی پڑھ لیں, ابھی ابھی نہیں بعد میں موقع نکال کر یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں, اور اب یہ میبنو کل مجھے سنا دینا یہ تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. خالی مطلب یہ کہ میں اللہ کرے مجھے یاد آ جائے, میں پوچھوں کہ یرحمک اللہ کی تسبیح کس نے پڑھی اور یاد ہو گیا, صرف وہ یاد اٹھائیں گے تو ایسے ہی مطلب خوشی ہوگی ذرا. اب آپ کو بھی یوں ہوگا کہ یار کل ہاتھ اٹھانا ہے میرے کو, اللہ کرے یاد ہو جائے اس کو, تو یہ واجب ہے نا, اس کو یاد کر لیجئے. جب بھی کسی مسلمان کو چھینک آئے الحمدللہ تو یہ سن کر یرحمک اللہ کہنا واجب. جبکہ وہ الحمدللہ کہا, وہ نہ کہے یا کہا تو ہمیں آواز ہی نہیں آئی, تو پھر ہم پر واجب نہیں ہوگا. اچھا اب اس میں اور بھی ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, تو یہ اصل غیر مسلم اس دور میں. اچھا بھول گیا ہوں میں,
اصل میں عمومی طور پر حدیثوں میں یہی الفاظ ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, اور بعض روایتوں کے اندر یغفر اللہ لنا.
اچھا اچھا یوں, ہاں ہاں, یعنی یغفر اللہ لنا ولکم کہے یہ بھی مستحب, اگر یہ نہیں کہے گا تو یوں کہہ لے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ کے معاملات, آپ کے معاملے کو اچھا کر دے, اصلاح ہو جائے آپ کی, اصلاح آپ کے معاملے کی اصلاح ہو جائے, اچھا ہو جائے. یا یہ کہے یا یہ کہے, یا دونوں کہہ دے, دعا دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا.
آج جو سیکھنے سکھانے کے ہمارے حلقے ہوں گے اس میں اس کی ترکیب ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ.
انشاءاللہ یہ سارا یہدیکم اللہ اور یہ سب سکھا دیں گے.
یاد کروانے کی کوشش کر
لیں. کوشش کر سکتے ہیں. یہ کریں گے یاد. یہ جذبہ لے کر آئے ہیں یار. ان کو کیا کیا ڈائلاگ یاد ہوں گے. یہ سب بھلانے پڑیں گے اپنے کو. یہ سب بھولنا ہے. اب اپنی زندگی نئی شروع ہوئی ہے. فلمی ڈائلاگ فلمی گانے یہ نسین منسین کر کے ذہن میں اب یہ دعائیں کلمے درود یہ سب اس میں.
حضور ہمارے یہ موتقفین کو تو اتنا پیارا موقع مل رہا ہے. موتقفین سن رہے ہیں اندر باہر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے لیے بات ہو رہی ہے اس وقت. جی ہاں اس وقت ڈائریکٹ آپ سے بات ہو رہی ہے. ماشاء اللہ پورے مہینے کے لیے آپ یہاں آئے ہیں اور آج 19ویں شب ہے اور 19ویں شب تک الحمدللہ یہاں جو کچھ آپ کو فوائد محسوس ہوئے ہوں. تو اب آنے والے ہیں نئے آخری اشرے کے متقفین. اب آپ نے بھی اس 19-20 دنوں میں جو سیکھا ہے شفقت پیار محبت نرمی نیکی کی دعوت یہ سب آپ کو پریکٹیکل کرنے کا بھی موقع ملے گا انشاءاللہ. ان کے ساتھ ان پر شفقتیں دینی ہوگی. آپ نے ان کو بہت پیارے انداز سے لینا ہوگا.
موقع نہیں ہوتا اتنی مخلوق ہوتی ہے ورنہ سب کا ایگزام بھی لینا چاہیے. ٹیسٹ لیں اور ان کو تحفے دیں اور نہیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے اتنی پبلک میں.
سيدي فضيلة الشيخ حفظكم الله، نرى في واقعنا المعاصر اضطرابا في فهم حقيقة التصوف، حيث نجد فئة غلت وادعت فيها دعاوي تجاوزت بها الحدود، وفي المقابل نجد فئة أنكرت أصله وجفت عنه بالكلية، مما أوقع عامة الناس في حيرة من أمرهم. فما هي الحقيقة الشرعية للتصوف الصحيح وتزكية النفس؟ وكيف يستطيع المرء أن يسلك مسلك التزكية بما يوافق الكتاب والسنة بعيدا عن الغلو والجفاء؟ أفيدونا ببيانكم الشيخ. جزاکم اللہ خیرا.
سیدی آج کل تصوف کے حوالے سے کچھ لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں اور کچھ سرے سے تصوف کو مانتے ہی نہیں، جس سے عام آدمی الجھن میں پڑ جاتا ہے. برائے کرم بتائیے کہ اسلام میں تصوف اور تزکیہ یعنی دل کی پاکیزگی کی اصل حقیقت کیا ہے، اور ایک مسلمان قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس پر درمیانہ راستہ اختیار کر کے کیسے عمل کر سکتا ہے؟
ماشاءاللہ ہے سوال تو خیر بڑا پر مغز ہے، لیکن یہ تصوف کی اصل بہت ساری تعریفات ہیں. یہ اللہ والوں کی باتیں کتاب ہے، حلیت الاولیاء کا ترجمہ. اس میں جگہ جگہ پر جب کسی بزرگ کا اس میں سیرتوں اولیاء کرام کی سیرت پر ہے، صحابہ سے لے کر تابعین تبع تابعین اولیاء کرام، تو اس کی غالباً 8 جلدیں چھپ چکی ہیں، بڑی بڑی کتابیں، اور 10 ہیں شاید ٹوٹل جلدیں، ولیوم 10. تو یہ تو میں نے تو سنبھال کے رکھی ہے، میرے پاس ہیں، یہاں بھی ہیں، باہر ملک جاتا ہوں وہاں بھی رکھی ہے. میرا اس کے بغیر یوں کہہ سکتا ہوں گزارا نہیں ہے، اتنی کام کی کتابیں ہیں یہ. تو یہ جگہ جگہ انہوں نے تصوف کی تعریفات لکھی ہیں. تو اب مختلف تعریفات ہیں تصوف کی کہ تصوف ہوتا کیا ہے. امام ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن قشیری علیہ رحمۃ اللہ القوی، جو جن کی وفات 465 ہجری میں ہوئی، رسالہ قشیریہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا روائم بن احمد علیہ رحمت اللہ علیہ سے تصوف کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تصوف یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو، اپنی ذات کو اپنے رب کی مرضی پر چھوڑ دے کہ وہ جو چاہے اس سے کام لے. اور جب حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے تصوف کے متعلق پوچھا گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تصوف یہ ہے کہ اللہ پاک کے سوا کسی سے بھی کوئی تعلق نہ رکھا جائے. یہ اچھا حضرت سیدنا ابو الحسن قناد علیہ رحمۃ اللہ الجواد سے جب صوفی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتا ہے. تو اصل تصوف جو ہے نا یہ قرآن و حدیث سے ہی لیا گیا ہے. بڑے بڑے اولیاء کرام سب میں ہر ولی صوفی ہوتا ہے, یہ نہیں کہ وہ بعض چھوٹی چھوٹی داڑھی والے ہوتے ہیں ان کے نام کے ساتھ صوفی لکھا جاتا ہے, لوگ ان کو صوفی صاحب بول رہے ہوتے ہیں, سمجھے؟ تو ان کو تو بیچاروں کو تصوف کا اور صوفی کا کوئی معنی بھی ہو سکتا ہے نہ پتا ہو, لیکن لوگ ان کو تو یہ صوفی صاحب نہیں ہے, سمجھے؟ صوفی وہی کہ جو اللہ کے سوا سب کو چھوڑ دے, کسی کو یاد نہ وغیرہ وغیرہ. تو نبی کو یاد کرنا یا اللہ ہی کو یاد کرنا ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کو چھوڑ دے, نبی کو چھوڑ دے گا تو گزارا ہی نہیں ہے, سمجھے؟ تو اسلام سے گیا, نبی کو نہ مانے تو اللہ پاک کے حقوق جو ہیں, اللہ کے احکام ہیں, ہر وقت تیار رہے, کمر بستہ رہے اس پر عمل کے لیے. تو اس طرح کے کئی تعریفات ہیں, کچھ نہ ہو پیسے اپنے پاس, یعنی جیب خالی ہو اور دل راضی ہو, یہ بھی تصوف کی ایک تعریف ہے, خالی ہاتھ دل مطمئن, یہ بھی تصوف, حل میں مسجد کا بورڈ نہ لگا ہوا ہو. تو بہرحال یہ کہ تصوف بہت اعلیٰ چیز ہے, اور اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا صوفی وہ ہوتا ہے, سمجھو, کہ اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کرے, قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں عمل کرے. اور جاہل صوفی نہیں ہو سکتا, جو صوفی نہیں ہوتے نا اور ویسے بن جاتے ہیں صوفی, تو ان کو متصوف بولتے ہیں, سواد ہی ہے اس میں بھی, متصوف. تو متصوف یہ نقلی صوفی, اصلی صوفی تو وہ ہے صوفی, صوفیاء کرام جس کو بولتے ہیں نا. تو اس طرح مطلب یہ کہ تصوف کی مشہور کتابیں تو کئی ہیں, جن میں قوت القلوب یہ بہت پرانے دور کی کتاب ہے, اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ ابو طالب المکی, شیخ ابو طالب المکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, جن کا تذکرہ بیچ میں کیا بھی تھا میں نے. تو یہ ان کی کتابوں سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تصوف لیا, پہلے اس فیلڈ میں نہیں تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تدریس فرماتے تھے, اہل علم تھے, لیکن اتنا غلبہ نہیں تھا تصوف کا. تو ان کی کتابوں سے اپنے تصوف کا اور ذہن بنا, اور پھر یہ احیاء العلوم عربی میں لکھی, پھر ان کی تڑپ. ان دنوں کتاب لکھنا, آج کل تیرا کمپوزنگ نہیں تھی, نہ کوئی کتابت, نہ کوئی کاغذ کی سہولتیں جو اب ہیں, وہ کچھ نہیں تھا, نہ مشینیں نہ پریس, لیکن انہوں نے عربی میں لکھی. پھر ان کو یہ احساس ہوا اس بات کا کہ چلو عربیوں کا تو میں نے کام کیا کہ پہنچا ان کی طرف, یہ جو عربی نہیں جانتے فارسی جانتے ہیں ان کے لیے اپنے کیمیا سعادت لکھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ بھی تصوف پر ہے, اور احیاء العلوم سے ملتی جلتی ہے, تقریباً مواد وہی ہے, انہوں نے یہ فارسی میں لکھی. پھر آخری میں جب اور بھی کتابیں لکھی ہیں آپ نے, آپ کی آخری کتاب بتائی جاتی ہے منہاج العابدین, یہ دکھائی اس طرح بھائی نے, تو یہ بھی تصوف کی کتاب ہے, یہ شارٹ ہے. پھر مختصر منہاج العابدین بھی ہے, اس سے یہ مختصر ہے, ہاں, تو یہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے نا, مختصر منہاج العابدین, منہاج العابدین وہ بھی چھاپی ہے, مختصر بھی چھاپی ہے نا, جی ہاں. تو اب یہ کہ وہ سارا مختصر ہوتا جا رہا ہے,
مکمل ہے,
درس نظامی بھی ریڈیوز ہو گیا نا مختصر,
یہ دکھائی کا کتاب مختصر پہلے
15 سال کا ہوتا تھا, اپنی مکتبۃ المدینہ کی ہے, مکمل والی ہے یہ, ہاں مکمل والی بھی تھی, اور پھر وہ مختصر کے یار امام ذہنی دہلان مکہ مکرمہ والے اعلی حضرت, جی جی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے مختصر لکھی. تو یہ ہو سکتا ہے اس وقت بھی لوگ پوری پڑھنے سے پہلے ایسے تھا کہ یہ جب کاغذ ہونی تھا درختوں کے پتوں پر اس پر اس پر ہی کتابیں لکھی جاتی تھی, تو پہلے لوگ کتابیں چاٹ جاتے تھے, زبان سے چاٹنا مراد نہیں ہے, پڑھا پڑھی کر دیتے تھے, پڑھتے تھے ایک دوسرے سے لے کے پڑھنا, اور بہت دینے کے وہ دور جو پاکیزہ دور علمی علم سے علم دین سے محبت کا دور, اب ظاہر ہے کہ وہ دور نہیں رہا, دعوت اسلامی کی برکت سے پھر بھی کافی کتابیں منظر عام پر آئی ہیں, علماء نے لکھنی شروع کی. خالی دعوت اسلامی کی کتابیں نہیں ہیں, کئی علماء اہل سنت نے بھی ماشاءاللہ ایک سے ایک کتابیں لکھ کر وہ دی ہیں. کہ پہلے ایک دور چلا تھا دعوت اسلامی سے پہلے, جو مجھے پتہ ہے کیا جسے اصلاح کے لیے میں جس طرح بیان کرتا ہوں کتابیں نہیں ملتی تھی کہ کس کتاب سے میں اپنے لیے یہ بیانات تیار کروں. علماء تھے, کوئی لیتا نہیں تھا, تو اتنا لکھنا چھاپنا اتنا سرمایہ کون لگائے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے شعور دیا, مطالعے کا شوق لوگوں کو دیا, تو اب کتابیں پڑھنے والے پیدا ہو گئے. تو لکھنے والے پہلے سے پیدا شدہ تھے, ان کی لکھی ہوئی مطلب جو تھی وہ مخطوطات, کو چھاپنے والا نہیں تھا. تو اب یہ چھپنی شروع کیا, بکے گی. اب تو باقاعدہ پروفیشنل بھی بن گیا ہے, وہ لکھتے ہیں, اور یہ اربوں روپے کا سمے ٹرن اوور ہے کتابوں کا دعوت اسلامی کے کام کے بعد. اللہ کی رحمت سے ایک سے کتابیں میدان میں آ رہی ہیں, اللہ کی رحمت سے. اب مبلغین کے لیے بیان کرنا ہے کہ تیار حلوہ کھانے کے مترادف ہے, بالکل تیار ہے. مجھے پتا نا کہ میں کس طرح بیانات تیار کرتا تھا, چیم بول جاتا تھا, ملتی نہیں تھی کتابیں, نہ کوئی مواد, نہ کوئی ہیلپر بھی ایسے نہیں ہوتے تھے. تو بہرحال نہ المدینۃ العلمیہ تھی, نہ یہ حضرات تھے. اب یہ چڈیاں پہن کر گلیوں میں پھدکتے تھے, اب ماشاء اللہ ایک سے ایک اپنے پاس ہیرے ہیں. تو اللہ کی رحمت سے اب بیان پہلے کے مقابلے میں بالکل حلوہ ہو گیا, آسان. مدنی مذاکرے میں دیکھو آ جاتی ہیں روایتیں, حکایتیں, واقعات, آیات, سب آ جاتا ہے. تھوڑا بٹن دباتے ہیں تو آ جاتا ہے, مل جاتی ہے. الحمدللہ ٹیکنالوجی بہت ترقی کر گئی, کہیں میرے مدنی بیٹے ترقیاں کرنے والے بنے, میری مدنی بیٹیاں ترقی کرنے والی بنے, خوب بیانات, درس وغیرہ, اپنی جو بھی طریقے کار ہے اس کے مطابق. وہ دھکم پیل والا نہیں, چونکہ چنانچے والا نہیں, عین شریعت کے مطابق بیان. تو یہ ہم نے یہ تاکید کی بھی مبلغین کو, مبلغات کو دیکھ کر, جو علماء نے لکھا وہ دیکھ کر پڑھ کے سنانا ہے. اپنی طرف سے آیتوں اور حدیثوں کی شروعات کرنے بیٹھیں گے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. بلکہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جو اہل نہیں ہے تفسیر کرنے کا, تو وہ تفسیر کرے گا اگرچہ وہ صحیح بھی کر لے گا, تب بھی گناہ کرے, کری کیوں؟ وہ کس نے کہا تھا؟ اسی طرح حدیث پاک کی شرح کوئی اپنی اٹکل سے کرے گا تو درست کر لے گا, تب بھی وہ گناہ گار ہے, حرام. کہ اس طرح عوام کے ہاتھ میں لگام اسلام کی نہیں دے سکتے, جیسے آج کل پروفیسر فلاں 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 بیٹھے ہوتے ہیں اس پہ. تو یہ عوام ہے سب, یہ اہل علم نہیں ہے. اب خالی انگلش آ جانا یا عربی زبان اچھی آ جانا, عربی اچھا بول لینا, یہ کافی نہیں ہے. یہ اعرابی جو ہیں جن کو مطلب کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں ہوتا, ایسے ملیں گے آپ کو, ایسی پھر پھر عربی بولتے ہیں, بڑے سے بڑے پروفیسر کو ہرا دیں. خالی عربی جاننا اپنی جگہ پر ہے, لیکن قرآن و حدیث کا علم, اس کا ڈیپلی مطلب یعنی کہ مطالعہ, اس کی گہرائیاں, یہ جو علماء سارا عالم میں نہیں سمجھتا. یہ
فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے.
ہر ذی علم پر, ہر علم والے پر, ذی علم نے علم والا, ہر علم والے پر بڑا علم والا ہے. تو ماشاء اللہ یعنی ایک سے ایک علماء پہلے بھی تھے, اب خیر اب تو ماشاء اللہ نکھار آ گیا نا, نکلے کھلے قلم پکڑا, لکھنا شروع کیا تو قلم میں اور تازگی آئی, نکھار آیا, تو یوں اچھی اچھی کتابیں آنی شروع ہوئی, اور پرانی کتابیں یہ چھپنا شروع ہوئیں. تو ماشاء اللہ مکہ مدینہ ہو رہا ہے, علم دین کا خزانہ یوں لٹ رہا ہے. کاش ہم لٹنے والے بنے, لٹتے نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نے دو ہاتھ سے لوٹا یوں کر کے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. مکہ مدینہ مرحبا. تو یہ ہو گیا تصوف کا جواب ہے نا, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت ہاں ہو گیا,
ہمارے علماء نے بڑی خوبصورت بات یہ لکھی ہے کہ تصوف اصل جو جس طرح فقہی مسائل ہوتے ہیں اور فقہی مسائل یعنی حدیث کا جو اصل مقصود کہ کوئی حدیث بیان کی گئی اب اس حدیث کا مقصد کیا ہے یعنی اس پر عمل کرنا ہے, طہارت کا کوئی بات بیان کی گئی تو اب اس میں سے فقہی مسئلہ بیان کرتے ہیں فقہاء کرام تاکہ اس حدیث پر عمل ہو سکے. جو صوفیاء کرام ہیں وہ حدیث کا یہی مقصد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس پر عمل کس انداز میں ہوگا اسے ہی بیان کرتے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی مذمت ارشاد فرمائی کہ غیبت کے اوپر یہ عذاب ہے. علماء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے اسی پر غور کیا کہ غیبت کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں, کون سی چیزیں ابھارنے والی ہو سکتی ہیں, کون سی باتیں ان سے بچانے والی ہو سکتی ہیں, علاج کیا ہے. تو یہی تشریحات انہوں نے اس حدیث پاک کی ہیں, اسی کو تصوف کہا جاتا ہے.
سبحان اللہ, ماشاء اللہ. فقہی مسئلہ یہ لفظ ہے نا, یہ یاد رکھیے کہ یہ بھی قرآن و حدیث سے ہی جو مسائل ہوتے ہیں نا یہ وہ ہوتے ہیں. فقہ ایک علم ہے سمجھے, یعنی فقہ کے لفظی بنا چیر پھاڑ. تو یہ حدیثیں میں سے مسائل نکلے ہوئے, آیتوں سے مسائل نکلے ہوئے میں اور آپ نہیں نکال سکتے, یہ اس کے لیے جید علماء جو ہوتے ہیں وہ نکالتے ہیں, عام عالم نہیں نکال سکتا, اس کی کیٹیگریز ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ فقہی مسئلہ لوگ تعجب کرتے ہیں, فقہاء کرام پر لوگ تعجب کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے. تو اب اس لیے فقہی یہ بہت بڑا عالم ہوتا ہے, عالم ہی ہوتا ہے, یہ بڑا عالم ہوتا ہے. تو اس لیے میں اب فقہاء کرام کی جگہ علماء کرام بولتا ہوں تو یہ لوگوں کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. کتابوں میں فقہاء کرام ہی ہوتا ہے لکھا ہوا, علماء بھی فقہاء کرام لفظ استعمال کرتے ہیں, میں بھی آج تک کرتا رہتا تھا, اب بھی آہستہ آہستہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ مطلب یہ عوام تو سمجھتی نہیں ان چیزوں کو. تو جتنا ہو سکے آسان سے آسان پیرائے میں, کیونکہ ہمیں اب کوئی اپنے فن کا مظاہرہ کرنا نہیں ہے, نہ علم کی دھاک بٹھانی مقصود, اور کسی طرح قوم کو سمجھ میں آ جائے اور لوگ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں. مطلب معلومات کی دھاک بٹھانی تو وہ تو اور چیز ہے نا, کہ ایسی زبان بولے کہ کسی کو پلے ہی نہ پڑے, سر کے اوپر سے گزرے, یار کیا یہ نہیں پتہ کیا. تو یہ ذہن سب کا بن جائے نا کہ ہم لوگ مطلب جو بھی اہل علم ہیں وہ بھی اگر کوشش فرمائیں کہ عوام کو اگر راہ راست پر لانا ہے تو ان کو فقہی پہلیاں بجھانا یہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے, یہ نہیں بجھ سکتے. جو آسان پہ رائے میں ان کو دین کی باتیں, قرآن و حدیث کی باتیں, بنیادی باتیں ان کو اگر بتاتے رہیں گے نا یہ بہت جلدی قریب آ جائیں گے. مجھے پتہ ہے نا کہ جب میں نکلا, دو چار سائیں بھائی تھے میرے چند ایک, جب نکلا تھا تو جو بھی تھا مطلب, لیکن جب میں نے یہ انداز اختیار کیا نا, وہ ناخن کیسے کاٹنے, پانی کیسے پینا ہے, کھانا کیسے کھانا ہے, جوتے کیسے پہننے, تیل کیسے سر میں ڈالنا ہے, کنگا کیسے کرنا ہے, جنازے کو کس طرح اٹھانا ہے, نماز کس طرح پڑھنی ہے, یہ یقین مانے جب یہ میں باقاعدہ اعلان کرتا تھا کہ آج تم کو نماز جنازہ کا طریقہ بتاؤں گا. اس طرح کا جب یہ میں نے الحمدللہ اللہ نے سجھایا اور یہ میں کرنے لگا تو لوگ دھڑا دھڑ آ گئے کہ یار یہ کوئی نئی بات کر رہا ہے, ہم کو تو اس کی ضرورت تھی, پتا ہی نہیں تھا اپنے کو ناخن کس طرح کاٹتے ہیں, تھوڑا ترتیب خیال رکھ لیں گے صبح مل جائے گا, تیل کس طرح ڈالتے, ہم تو یوں ڈال لیتے تیل کبھی کبھی, مل لیتے, اب بھی یہی ہے سمجھے. تو اب کچھ ترکیب, کچھ فائدے, کچھ یعنی تو یوں ماشاء اللہ. پھر یہ اسی انداز پر مبلغ بھی آگے بڑھے اور مبلغ پروڈکشن ہوا آہستہ آہستہ آہستہ, الحمدللہ آج تو ہزاروں لاکھوں مبلغین ہو گئے الحمدللہ. تو جو بھی مبلغ اپنے انداز میں چلے گا ٹھیک ہے چلے گا, فائدہ اس کا امت کو شاید اتنا نہ ہو جتنا میں جو عرض کر رہا ہوں نے اسی انداز کو, کہ یہ انداز کامیاب ہے کہ لوگ ایک دم میرے پاس آ گئے. میں اس وقت کوئی میری شہرت نہیں تھی کچھ, میں بھی عام آدمی کی طرح ہوں بھی, اور اس وقت تو واقعی لوگ نہیں مجھے پوچھتے تھے کہ وہ جن کا اعلان ہوا تھا وہ کب آ رہے ہیں, بالکل اس طرح کے واقعات ہیں, پتہ نہیں ہوتا تھا, نام ہوتا تھا کہ یہ فلاں آئے گا, واز اور جلسے ہوتے ہیں مسجدوں میں تو میں جاتا تھا میں اپنا انداز تو یہ لوگ انگوست بدندہ رہ جاتے باز کہ یہ کیا یہ کون ہے, تو یہ بالکل وہ اس طرح کی بات ہی نہیں کرتا, یہ انوکھی بات کر رہا ہے. تو الحمدللہ اس طرح لوگ کافی جلدی نے دعوت اسلامی جب سے بنی نا ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹی ہے, الحمدللہ آگے بڑھتی چلی گئی. لوگوں کو یہ انداز بس ایکسیپٹ سمجھ میں آ گیا. تو آپ اس انداز پر مبلغین چلیں گے, اب تو سب لکھا ہوا ہے, میں کیسے تلاش کرتا تھا بہار شریعت سے, فتح رضویہ شریف سے, احکام شریعت سے, اور چند کتابوں سے, اور بھی چند کتابیں ہیں جن سے میں بیان اس طرح کی چیزیں نکالتا تھا, سب بھرا ہوا ہے کتابوں میں, لیکن بہرحال بیان میں بہت تکلیف ہوتی تھی کہ ملتی نہیں تھی کتابیں, ہوں گی تو کہیں ہوں گی لیکن میرے ہاتھ میں نہیں آتی تھی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم, اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت نے جو اس وقت وضاحت فرمائی ہے, اس کے لیے میں مبلغین کو یہ درخواست کروں گا کہ مبلغین اپنے پاس یہ رسالہ رکھ لیں, 550 سنت اور آداب, یہ مختلف لینگویجز کے اندر بھی یہ رسالہ موجود ہے, اور یہ آپ کے ساتھ اگر یہ رسالہ ہے تو آپ کسی بھی دنیا کی لینگویج میں ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ یہ اس کا بیان شروع کر دیں تو اللہ پاک نے چاہ تو یہ بیان لوگ سنتے رہ جائیں گے. اس میں اتنی سنت اور آداب بیان کی گئی ہیں جو
جانے والا رک جائے گا انشاءاللہ.
بالکل, یہ میرا اپنا پرسنل حضور ایسی جگہ پر کبھی ہوا کہ وہ تقریباً سارے کے سارے ہی دوسری لینگویج کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ بیان جس کا ہم بیان کہتے ہیں وہ تو پھر اس کے ساتھ دو دو ترجمے ہیں, تو بعض اوقات جب اس موضوع کو لیا نا تو یہ بہت ترکیب مکہ مدینہ ہو جاتی ہے.
550 سنتیں اور آداب
یہ رکھ لیں
اس کا کیا ہدیہ,
550 سنتیں اور آداب اس کے 100 صفحات ہیں اور 150 روپے اس کی قیمت ہے.
ماشاءاللہ کافی سستا ہے, 150 روپے میں تو شاید ہوٹل میں جا کے پیٹ بھی نہیں بھرتا ہوگا, مشکل میرا خیال نہیں بھرتا ہوگا, بہت مشکل, کوئی مناسب کھانا کھانا چاہے تو 150 میں شاید گزارا نہیں ہوتا ہوگا. لے لیجئے سب, یہ آپ یہ لسٹیں بناتے رہیں کہ یہ لینی ہے جو اعلان ہو پر لیتے رہیں کتابیں, یہ خزانہ ہے خزانہ انشاءاللہ. پھر اس میں لکھ دیں کہ رمضان کی فلاں تاریخ کو میں نے لی تھی یاد رمضان, یہ آپ کو رمضان شریف کی یاد دل میں گدگدی کرتی رہے گی. ڈیٹ لکھنے کے فلاں روزہ 1447 ہجری, پھر انگلش تاریخ بھی لکھیں اوپر, لکھنے سائڈ میں یاد رمضان. ڈیڑھ سو روپیہ کیا ہے یار, چائے پانی میں نکل جائے, اچھا لکھا ہوا ہے ماشاء اللہ, اب پڑھا نہیں یار بہت دور ہے ماشاء اللہ. بارک اللہ.
حضور آپ کے یہ یاد رمضان کا جو انداز ہے, ایک جگہ افطار کر رہا تھا میں, تو وہ کھجور جو ہم نے کھائی نا تو اس کی وہ گٹھلیاں جمع کر رہے تھے, تو میں نے ایسے ہی تھوڑا سا روکا نا کہ میں نہیں دیتا ہوں, تو کہا نہیں میں جمع کر رہا ہوں گھر میں, ہم درود شریف پڑھیں گے تو وہ جو دانے جو نا وہ یاد رمضان یاد دلائے گا, مطلب یہ اس لیے جمع کر رہے تھے کہ ان دانوں پر ہم گھر میں درود شریف وغیرہ پڑھیں گے.
رمضان شریف کی افطار کی بھی کھجور ہے, شان ہے واقعی, یہ بھی آئیڈیا خوب ہے کہ یاد رمضان.
جی جی,
پھر یہ برکت والی گٹھلیاں ہوئی نا روزہ دار نے جسے افطار کیا. سبحان اللہ.
کوئی بندہ اپنی زکات ادا نہ کرے اور حج عمرے پہ جائے اور نمازیں پڑھے تو اس کی عبادت قبول ہے, نماز روزہ حج زکات قبول ہے؟
قبول اللہ کرنے والا ہے, نماز پڑھنی تو چاہیے فرض ہے, اگر کوئی بے نمازی حج کرے تو فرض تو اتر جائے گا اس کا, اللہ قبول کرنے والا ہے. عمرہ شریف کرے گا تب بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کا نام بھی لینا چھوڑ دے, عمرہ کر رہا تو کرنے دیں اس کو, اللہ قبول کرنے والا قبول فرما لے, لیکن نماز نہیں چھوڑنی, یہ پڑھنی ہے تو ہم تو قرآن و حدیث میں حکم ہے نا اس کا, تو اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرض ہے تو چھوڑنا نہیں ہے, لیکن بالفرض نے بعض لوگ بولتے ہیں نا کہ یعنی وہ نیاز پہ خاص کر بولتے ہیں, گیارہویں کی نیاز کرتا ہے نماز ایک نہیں پڑھتا کیا فائدہ, تو ان کو ہم سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہ کہیں کہ نیاز کرنا ثواب کا کام ہے نا, تو اچھا ترشی پڑھنا کیا ہے, ثواب کا کام ہے. کلمہ شریف پڑھنا کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے. تو اب کلمہ شریف پڑھے تو آپ نے روکنا نہیں ہے, کیا فائدہ نہیں کہیں گے. درود پاک پڑھے گا کیا فائدہ نہیں, اللہ کا نام لیا میں اللہ کا بندہ ہوں. اے نہیں نہیں اللہ کا بندہ مت بولو, تم نماز نہیں پڑھتے ہو, ایسا بولا کبھی کسی نے؟ نہیں بولتے نا کہ اللہ کا بندہ ہوں کہنا ثواب کا کام ہے نا. تو اس طرح نیاز کرنا بھی ایک ثواب کا کام ہے. ذرا جشن ولادت بنانا, گیارہویں شریف کرنا, یہ سب ثواب کے کام ہیں. لیکن یہ کہ فرض نماز فرض ہے, باقی یہ نیاز یہ مستحب ہے. تو ہم پہلے نمازی ہیں پھر نیازی ہیں. لیکن اگر کوئی نیکی کر رہا ہے, وہ دو نئے روایت ہے نا حدیث پاک.
کالر نے زکات کے حوالے سے پوچھا ہے, اگر کوئی زکات ادا نہیں کرتا اور حج پر جاتا ہے تو اس کے حوالے سے.
اچھا اچھا, ہاں بہرحال چلو ایک موضوع آ گیا. تو اس کے روایتیں ہیں اس کی کہ بعض اوقات نیکی اس کو مطلب یعنی کہ گناہوں سے بچا کر آگے نکال دیتی ہے. اس طرح کی ہیں بزرگوں کے اقوال بھی ہیں, شاید روایت بھی ہوئی.
بعض واقعات تو ہیں روزے کی وجہ سے بعض ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق ملی. اسی طرح نماز کے حوالے سے مختلف روایتیں موجود ہیں کہ نماز پڑھنے والا جو ہے وہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے دور کی باتیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ فلاں نماز پڑھتا ہے لیکن ساتھ میں یہ کام کرتا ہے, تو فرمایا کہ اس کی نماز کو ایک دن ان چیزوں سے روک دے گی.
اور واقعہ تو ہیں ماشاء اللہ. تو اس لیے کسی کو نیکی سے روکنا نہیں چاہیے. یہ تو ولید بن مغیرہ کی مطلب بدبختی تھی کہ اس کی قرآن کریم میں مذمت ہوئی ہے, مناع للخیر, یعنی بھلائی سے بڑا روکنے والا. تو کوئی کام کر بھلائی رہا ہے تو اس کو روکا نہ جائے کہ تو بڑی بھلائی تو کرتا نہیں, چھوٹی بھلائی کے پیچھے کیا نکل پڑا ہے. اللہ پاک نکتہ نواز ہے. اصل پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے. یہ کہا جائے گا نیاز جشن اس پہ لوگ بولتے ہیں, درد اور کچھ ہوتا ہے. ورنہ یہ عام نیکیوں پر نہیں بولتے کہ اس نیکی کا کیا فائدہ اس نیکی, یوں نہیں بولیں گے. اس پر بعض اوقات بولتے ہیں. تو یہ اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. دعا صحت کرتے ہیں اپنے.
تو میرا نام احمد رضا ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ دعا میں یہ کہنا, یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرمایا, اس کا کیا حکم ہے؟
نہیں ثواب نہیں پیش کیا جاتا نا اللہ کی بارگاہ میں, اللہ سے تو ثواب طلب کیا جاتا ہے. اللہ پاک جو عطا فرماتا ہے پھر اسے دوسروں کو پیش کرتے ہیں, یہ یوں کہا جاتا ہے. تو اس طرح کا جملہ تو نہیں کہا جائے گا اور کہا بھی نہیں جاتا. اگر کوئی کہتا ہے تو اس سے بچا ہی جائے گا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کچھ لوگ تراوی نماز کے بعد لوڈو گیم کھیلتے ہیں یا کوئی اور گیم کھیلتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے, جزاک اللہ خیرا.
کل لہو مسلمین باطل الا ثلاث, تین کے علاوہ ہر کھیل جو ہے وہ باطل ہے. وہ تین کھیل جو ہیں, ایک تو گھوڑے سواری, دوسرا تیر اندازی, اور تیسرا میاں بیوی کے درمیان کوئی ہوتا ہے کھیل. تو وہ مطلب یہ تین ملاعبت غالباً اس کو لکھا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تین کھیل یعنی کہ ہیں صحیح. باقی اب اس کی بہرحال تفصیل آتے ہیں جو فتح رضویہ وغیرہ میں ہے. تو یہ لوڈو تو یہ تو گندا کھیل ہے, اس میں تو مطلب جوا اس کے ذریعے کھیلا جاتا ہے. تو اگر جوا نہیں ہے اور خالی جھوٹ موٹ کھیلتے ہیں تب بھی اس میں وقت کی بھی بربادی ہے اور اس کی بھی اجازت تو نہیں دی جائے گی کھیلنے کی. یہ جھوٹ موٹ تاش کھیلیں, جھوٹ موٹ شطرنج کھیلیں, یہ سب ان سے بچنا چاہیے.
ویسے اس سے سوال کے سینریوں میں ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ عام طور پر رمضان شریف میں یہ چیز تھوڑی سی محسوس ہوئی ان کی, جو
پہلے تو ہوتا تھا اب بھی کہ یہ لگتا چل رہا ہے.
یہ اور بھی کھیل یعنی جو پورا سال نہیں کھیلتے ہوں گے نا,
کرکٹ کھیلتے ہیں گلیوں میں, دھمالے مچاتے ہیں,
کیرم میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, گپ شپ میں ساری ساری رات گزار دیں گے. یعنی یہ بھی ایک طبقہ ہے خاص کر محلے
نبڑے ہوتے ہیں نا, جن کو کام دھندا نہیں ہوتا ہوگا یا کام آسان ہوتا ہوگا. اب تو اور آسان ہو گیا نا, اب تو بیٹھے بیٹھے وہ آن لائن کاروبار شروع کر دیا لوگوں نے, ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے. تو پھر یہ کہ رات کو یہ اس جاگتے ہوں گے, اس مارے روزہ رکھتے ہوں گے تو جاگتے ہوں گے کہ یوں لوڈو میں اس میں ٹائم پاس کریں گے, صبح ساری کریں گے, روندے پڑے رہیں گے. کیا کہوں میں, دن نکل جائے گا سوتے سوتے. ہاں نمازیں نہیں پڑھتے, اس طرح کے روزے دار ہوتے ہیں روزہ رکھیں گے نماز نہیں پڑھیں گے. اگرچہ روزہ ہو جائے گا, فرض ادا ہوگا ان کا اگر کوئی فرض کے معنی نہ پایا گیا تو, لیکن یہ کہ نماز وہ بھی روزے میں اور رمضان شریف میں قضا کر دینا, ضائع کر دینا, تو اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ سخت. اللہ توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے کھانا کھا لیا جائے بعد میں نماز پڑھ لیا جائے, تو اگر عام روٹ میں روزہ ہوتا ہے شب برات کا, اکثر شب معراج کا, تو روٹین اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے مغرب کی جماعت کر لیتے اس کے بعد کھا لیتے, اور جماعت کے بعد جلدی سنت پڑھ کے جلدی کھانے کے لیے آ جاتے, تو یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں؟
ماشاءاللہ خان صاحب کا سوال تو بڑا مزے کا ہے. خان صاحب ہم نے یہ نہیں بولا کہ کھانا پڑے گا پانی, ہم لوگ خود پانی سے جیسے افطار کی ترغیب دیتے ہیں پانی پیو نماز پڑھو بعد میں کھاؤ, تو یہ اگر کسی کو اب کھانا چاہتا ہے دل کر رہا ہے تو بھلے کھائے, اور دل نہیں کرتا تو زبردستی کھانا کوئی ضروری تھوڑی ہے. تو اس لیے وہ مطلب ہے کہ مغرب کے بعد افطار پانی کھجور جو بھی ہے اللہ نے دیا تھوڑا افطار کر لیا اور نماز پڑھ لے, اگر بھوک لگی ہوئی ہے نماز میں دل نہیں لگے گا کھانے کی طرف دھیان پڑا رہے گا تو پھر ایسی صورت میں کھانا کھا لے, مگر نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے, نہ مکرہ تحریمی کے وقت میں بھی نہیں جانا کہ ستارے ظاہر ہو جائیں گے مغرب میں اتنی تاخیر کر دی تو وہ مکرہ تحریمی ناجائز و گناہ بلا مجبوری کے. تو یہ اس میں یہ ہے کہ اتنی دیر نہ کریں, مطلب نہ اتنی دیر لگتی ہے مغرب کے بعد کھانے میں, تھوڑا بہت دیر ہے, پھل فروٹ آدمی کھاتا ہے, کباب سموسے بھی کھاتے ہیں, پھر ظاہر کے اس طرح کھا کے پھر وہ نماز میں شامل ہو جاتے ہیں, پھر نماز میں ٹیسٹ لیتے رہتے ہوں گے. یہ خطرات تو ہیں اس میں, منہ صاف کر کے نماز پڑھنی ہوگی, دانت بھی صاف کرنے, کچھ اس میں چیز رکنی نہیں چاہیے, یہ ہمیشہ کھانے کی کوئی چیز ریشے وغیرہ کے فرشتے جن کو تلاوت نہیں کر پاتے, جو جن کو قدرت نہیں دی گی تو وہ منہ پر منہ رکھتے ہیں نمازی کے اور تلاوت سنتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک نقل کی ہے کہ ان فرشتوں کو جب منہ میں دانتوں میں کوئی ریشہ وغیرہ غذا کا ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی اور کسی چیز سے تکلیف نہیں ہوتی, یہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور سنت بھی ہے منہ صاف, تو اب یہ کہ ٹیسٹ لیتے رہیں گے کھجور کی مٹاس کے مزے لیتے رہیں گے نماز بھی پڑھتے رہیں گے تو ہے تھوڑا گزارا مشکل ہے, تو کھائیں بھلے منہ صاف کرنا ہوگا, دانت بھی صاف کرنے ہوں گے. تو اب اتنی وہ کرنے کے لیے جماعت نکل جائے گی تو اپنے پانی پی کر, جن کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا پانی پی کر گزارا کر لے, کھجور بھی کھائیں گے تو صاف کرنا پڑے گا منہ, تو میں کئی بار بولوں میں تو خالی چوس لیتا ہوں کھجور, تھوڑا حصہ چوس کے مٹھاس اتار لیتا ہوں, تو افطار کھجور سے ہو گیا, پانی پی لیتا ہوں تو گزارا ہو جاتا ہے. رمضان شریف میں تو یہ موج لگی ہوئی ہے نا, پانی بھی تھوڑا تھوڑا شہد ڈال کر تھوڑا لیمو نچوڑ کے صحیح بھائی لاتے ہیں, پر شہد بہت تھوڑا ڈالتے ہیں, پتہ ہے کہ اس میں شہد ہے, اس شربت کی صورت بن رہی تھی وہ شوگر. الحمدللہ میرا شوگر نارمل ہے اللہ کی رحمت سے, اور ایج فیکٹر ہے نا, تو روز روز مٹھاس استعمال کرنا میرے لیے, میں احتیاط کرتا ہوں بچتا ہوں, مٹھائیاں اور لوگ تحفے میں بیچتے رہتے ہیں, اس پر میں نے احتجاج کیا بھی تھا بیچ میں, لیکن ہے نا خیر انشاءاللہ کھانے والے وہ تھے مٹھائیاں.
مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے میرا سوال عرض ہے کہ عطر لگانے کی کیا کیا نیتیں کی جا سکتی ہیں, بالخصوص اگر نماز پڑھنے جانا ہو مسجد میں, جزاک اللہ خیرا.
ویاکم, عطر لگانا سنت ہے, اس نیت سے عطر لگائیں, سنت ہے اس لیے لگاؤں گا, لگانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں گا اور مسجد کی تعظیم کے لیے لگاؤں گا, اپنے سے بدبو دور کروں گا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو میں بدبو سے, اور میری غیبت نہ کریں گے, اس کے بدن سے تو بدبو آتی تھی, کپڑے کھڑا نہیں رہا جاتا تھا, اتنی پسینے کی بو چھوٹتی تھی, اب پھر عطر بھی ایسا ہو کہ جو بدبو پر غالب آ جائے, تو جو پیچھے سے بولے گا اس میں بدبو آتی ہے, تو یہ غیبت ہے, گناہگار ہوگا. نماز کے لیے زینت لوں گا, وہ آیت کل بھی پڑھی تھی نا, خضو زینتکم عند کل مسجد, تو اس کے تحت خوشبو کا بھی تذکرہ ہے اس کی تفسیر میں کہ لگائے نماز کے لیے. تو اس طرح مطلب یہ کہ نماز میں یہ دو چار نیتیں ہو سکتی ہیں جو ذہن میں آئی وہ عرض کی میں نے, تو اس طرح نیتیں ہو سکتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. عطر ہو عطر ہو, اب آج کل بس کمائی کا دور ہے, نہ پہچان ہے, طرح طرح کے عطر کے نام پر کیمیکل ہوتے ہیں عام طور پہ, چلو خوشبو دیتے ہیں لگانا جائز ہے, لیکن اب وہ اب اصل عطر لائیں کہاں سے, اصل کہہ کر دے گا وہ اصل دے گا کب, یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا. اب وہ اصلی عطور ہوتے بھی ہیں, عطر ہوتے بھی ہیں جسے, تو ان کو اب اتنا نیو جنریشن خاص کر کے پسند بھی نہیں کرے گی, وہ مہنگے, تو یوں کیمیکلی جو ہوتے ہیں خوشبو دیتے ہیں, بعض خوشبوئیں اچھی ہوتی ہیں ٹھہرتی ہیں, اکثر نہیں ٹھہرتی, بھپکا اڑتا مزے کو مزہ آ جاتا ہے, پھر کہاں گئی, پھر ہوا میں چلی گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد, آپ کو یاد آ گیا نا عطر لگانا, ماشاء اللہ. میرے جیب میں پہلے تو یار بہت ہوتی تھی, بانٹتا تھا نا, جب دکھا رہے دے رہے مجھے, دکھا رہے دے رہے. اچھا اللہ آپ کو مبارک کرے, تصور کر لو کہ میں نے سب کی اتنے قبول کر لی اور آپ کو تحفے میں دے دی, یہ ہبا ہوا نہیں ہے, ہبا تام اس صورت میں ہوتا کہ میں قبضہ کر لیتا, میں ویسے ہی تفنن میں آپ کو خوش کر دوں, اب یہ اتنے آپ کی ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.
رحمان کی رحمت پہچانو.
اچھا نماز کا ٹائم نہیں ہے اس لیے نماز کی نیت نہیں ہو سکتی, مسجد کی تعظیم وہ ہے نا, اپنے حاملان عرش یہ پسند کرتے ہیں نا خوشبو, جی اس طرح پہلے چلی تھی اپنی ڈسکس. مسلمانوں, اب مسلمانوں میں یہ کہ اگر یہ اپنی خوشبو کی تعریف کروانے کے لیے لگائیں گے نا کسی کا کہ وہ متاثر ہوگا, دل خوش ہو جائے گا, یار بڑی اچھی ہوں, تو یہ اپنے پگار مل جاتا ہے اگر اس نیت سے لگائی, تو پھر تو یہ مردار کی طرح, مردار کی بدبو کی طرح قیامت کے دن ایسا شخص آئے گا تو لوگوں کے لیے خوشبو لگائے گا اس طرح, ورنہ نیت اچھی ہو. جیسے حضرت انس بن مالک ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا کہ یہ آئے تو آپ نے حکم دیا کہ عطر لاؤ, پہلے میں عطر لاؤ میں لگا لوں, کیوں یہ ہاتھ چومے بغیر رہیں گے نہیں, بہت بڑے بھی ولی اللہ تھے, تابعی بزرگ تھے, تو یہ خوشبو لگاتے ہاتھ میں, پھر ان سے ہاتھ ملاتے اور وہ ان کا ہاتھ چومتے, اور وہ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑی عشق کی بات کرتے کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چھوا ہے, ٹچ کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد, تو یہ حدیث پاک کے تعلق سے یہ مصنف عبد الرزاق میں کہ جو شخص غیر اللہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے خوشبو لگاتا ہے وہ بروز قیامت یوں آئے گا کہ اس کی بدبو مردار سے بھی زیادہ ہوگی, اور جو اللہ پاک کے لیے خوشبو لگاتا ہے وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ مہک رہی ہوگی. حوالہ مصنف عبد الرزاق کتاب الصیام, آگے چل کے حدیث نمبر 7963. حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے کپڑے صاف ستھرے رکھے اس کا فکری انتشار کم ہوگا, ٹینشن کم ہوگا, اور جس نے خوشبو استعمال کی اس کی عقل بڑھے گی, اور جس نے دونوں کو جمع کر لیا کپڑے بھی صاف ستھرے اور خوشبو بھی. اس کی مروت یعنی اچھے آداب و اخلاق پر ابھارنے والی قوت طاقت میں اضافہ ہوگا. یہ خوشبو بیچنے والے ہیں بڑے خوش ہوتے ہوں گے کہ یار یہ اب اپنا کام بنا رہا ہے. اب چلو خوش ہو رہے تو آپ بھی آ جاؤ, اعتکاف میں بیٹھ جاؤ, 12 ماہ کے لیے دار السنہ پہ لکھوا دو. ہر مہینے 3 دن تو سب سفر دعوت اسلامی کے قافلوں میں کیا کریں سنتیں سیکھنے کے لیے. اب ایسوں کے لیے اعتکاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, جو کاروبار کا سیزن ہوتا ہے, عید قریب آتا ہے, اتنے تو بہت بکتا ہے اس میں. یہ کیا درزی کیا اعتکاف مشکل. ہاں وہ کر سکتے ہیں جو دیکھے فیکٹریاں ہوتی ہیں جس کے ریڈی میڈ کی, ان کا ان دنوں کام نہیں ہوتا ہوگا چھٹی, جو کرنا تھا یہ کر چکے ہیں, وہ بک رہا ہے بازار میں. اب ریڈی میڈ بکنے کا دور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
جیسے کہ کمپنی کے اندر جو زکوٰۃ دیتے ہیں نا تو بتا کے دیتے ہیں, اب بندہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے لے کے کسی دوسرے حقدار کو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا, کیونکہ خود تو کیا نام ہے حقدار نہیں ہے کہ وہ خود لے کے کسی اور کو دے سکتا ہے.
اس کی اجازت نہیں ہے اس کو, جب وہ کہہ رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے تو یہ منع کرے گا کہ میں زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہوں.
پہلے چل چکا ہے اس طرح کا مضمون. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چپ چاپ اپنے لیے زکوٰۃ, جیسے وہ دے رہا ہے زکوٰۃ تو آپ نے لے لی اور اب کسی اور حقدار کو دے دی, یہ نہیں کر سکیں گے, بلکہ یہ اسی کو واپس دینی ہوگی.
یہ اصل میں وہ فیکٹری والوں کا جو سوال تھا نا شاید اسی سے ریلیٹڈ ہے.
اللہ,
جو فیکٹری والے جو زکوٰۃ اپنے ملازمین کو دیتے ہیں تو وہ آواز سیم سیم لگ رہی ہے کہ شاید انہوں نے جواب سنا ہوگا تو پھر سوال یہ کیا کہ میں تو نہیں لیتا ہوں لیکن فیکٹری والے جب مجھے دے رہے ہیں تو میں لے کر کسی مستحق کو دے دوں, یہ سمجھ میں ہی آتا اس سے ریلیٹڈ ہے.
جی جی وہ اس دن گفتگو ہوئی تھی تو اس کو لینے کی اجازت ہی نہیں ہے.
لینا اس کا لینا ہی جائز نہیں ہے نا, لے نہیں, بول دے کہ میں حقدار نہیں ہوں زکوٰۃ کا. اب اگر وہ اصل مالک بولے, وکیل تو نہیں بول سکتا نا, ہے نا, اصل مالک ہے وہ بولے کہ آپ لے لیجئے, آپ کسی مستحق کو دے دیجئے, تو وہ وکیل کی صورت میں خود بھی وکیل بنے گا کہ میں اپنے لیے نہیں لے رہا, ٹھیک ہے میں حقدار کو پہنچا دوں گا, یہ کر سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں. آج جو ناظرین سے نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کتنی مرتبہ درود پاک پڑھنے والے سے قیامت کے دن مصافحہ فرمائیں گے. سوال نمبر 2, دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آئیں؟ سوال نمبر 3, بستی والوں کے برا سلوک کرنے کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام نے 2 یتیم بچوں کی گرتی ہوئی دیوار کو کیوں تعمیر کیا؟ इन तीन सवालों के जवाब आप हमें व्हाट्सएप नंबर 03082626000 और SMS नंबर 03411255544 पर दे सकते हैं। इस्लाम बहन अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लू अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
7 मार्च 2026 को मदनी मुजाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, कौन से नबी अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में रहे? जवाब, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 2, मदीना मुनव्वरा में एक नेकी कितनी नेकियों के बराबर है? जवाब, 50,000 नेकियों के। सवाल नंबर 3, इमामे के साथ पढ़ी गई नमाज बगैर इमामे की कितनी नमाजों से बेहतर है? जवाब, 70 नमाजों से। दुरुस्त जवाब देने वालों के सिलेक्टेड नाम, मोहम्मद उमर अत्तारी कश्मीर, मोहम्मद दाऊद अत्तारी टंडो आदम, मोहम्मद अब्दुल्ला अत्तारी ओमान, फहीम अली अत्तारी लाड़काना सिंध, शहबाज अत्तारी बल्दिया टाउन कराची, गुलाम मुर्तजा कादरी ढेर की, सुहेल बिलाल मुजफ्फरगढ़। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम गुलाम मुर्तजा कादरी ढेर की, इनको तोहफे में एक साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको एक साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैजान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाह करीम।
माहे रमजान की ये बरकतें देखो लिए आया, ये देखो दो मरतबा दिन में है दिल पर कैफ गए छाया। देखिए मदनी गुजार।